أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز و بزرگو، امت میں بے دینی صرف جہالت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باوجود علم کے بے دینی ہے. امت میں بے دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، امت میں بے دینی دین کی معلومات کے باوجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے آج کی بات امت سے متعلق، عوام الناس سے متعلق، اس کام کو کرنے والوں کی زندگی میں وہ تبدیلی جو تبدیلی مقصود ہے، مطلوب ہے، دعوت سے صرف دعوت مقصود نہیں ہے. دعوت سے ایک مسلمان کو 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شباہت پیش کرنا اعتبار یقین کے، اعتبار عبادات کے، اعتبار معاملات کے، اعتبار اخلاق اور معاشرے کے، ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اس محنت سے وہ نمونہ پیش کرتا کہ اس کو دیکھ کر باقی اللہ یاد آتے اور اس کو دیکھ کر جتنے بھی فرق باطلہ ہیں اور جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں انہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنے راستوں کی تنگیاں اور اپنے مذاہب کی تنگیاں امت کو محسوس ہوتی اور وہ ہمیں دیکھ کر اسلام میں جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے. اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ دعوت اللہ ہو تربیت نہ ہو، اور دعوت اللہ ہو تعلق مع اللہ نہ ہو، اور دعوت اللہ ہو اور اس کی زندگی دین پیش نہ کر سکے. خدا کی قسم یہ تو ممکن ہے کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت کی محنت ہو اور ہدایت نہ ہو، تربیت نہ ہو. بات کیا ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے لمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس آیت میں سارے مفسرین نے اس آیت میں قول کا لفظ آیا ہے. اس قول سے قول اور باتیں مراد نہیں ہیں بلکہ اس قول سے مذہب، اپنا مذہب اور
رکھنا دین مراد ہے. ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے؟ دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. یہ ترجمہ کیا مفسرین نے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. میرے دوست عزیزو میری بات سے شکایت نہ ہو, ہم نے سے شاید کوئی دعوت اور عبادت کو ایسا جمع کرنے والا ہو جس طرح صحابہ کرام نے جمع کر کے دکھلایا ہے. مسلمان اپنے دین کو لے کر باطل کے مقابلے میں محض اس لیے ناکام ہے کہ جس کو اس طریقے دعوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کہا جاتا تھا اس طریقے دعوت کو ہم نہیں ہیں, اس طریقے دعوت کو ہم نہیں ہیں. ورنہ یہ دعوت یہ تو وہ قوت پیدا کرتی ہے داعی کے اندر کہ یہ بڑی بڑی سلطنتوں اور بادشاہوں سے اس طرح ہم کلام ہوتے ہیں جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے. اگر ہم دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لیں جو اس کا حق اور اس کا طریقہ ہے, یہ دعوت یہ وہ نسخہ ہے اور یقینی نسخہ ہے اس سے مسلمان کے اپنے دین پر استقامت اپنے دین پر پختگی حاصل ہوتی ہے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, روم کے بادشاہ کو قید کرایا اور نصرانیت کی دعوت دی کہ تم نصرانی ہو جاؤ. میرے محترم دوستو, داعی کا کسی مذہب کی طرف ذرہ برابر متاثر ہو جانا یا اس کی طرف جھک جانا یہ ایسا ناممکن تھا, ایسا ناممکن کام تھا کہ اگر اس کو الگ جھٹکنے کے بقدر پوری دنیا کی حکومتیں اس کو ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں اور یہ الگ جھٹکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ صحابہ کی یہ بات ممکن نہیں تھی. اب تو ہر قدم پر دین سب سے پہلے بکنے کے لیے تیار ہے, دین ہر قدم پر سب سے پہلے. واقعی ہمیں کس طرح واقعی کی طرف لے جا رہا ہے اس کا شعور نہیں ہو سکتا جب تک دعوت اللہ وہ صحیح طریقے اور صحیح جذبے اور صحابہ کی مشابہت کرنا ہے. ان کے بعد نے کہا کہ آپ نصرانی ہو جائیے, یہ آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں. فرمایا تیری آدھی بادشاہت نہیں, تیری پوری بادشاہت مجھے ملے اور عرب کی ساری بادشاہتیں ملے, میں فلک جھٹکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایسے واقعات بہت ہیں, واقعات سنانا مقصود نہیں ہے, یہ سوال ہر شخص کے دل میں پیدا کرنا مقصود ہے. ایک محنت ہو رہی ہے لیکن یہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ میرے محترم دوستو عزیزو, یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی عمل کا طریقہ اگر اس طریقے کے علاوہ اس عمل کو کیا جائے اس عمل کی خاصیت ظاہر نہیں ہوتی. دعوت کا وہ طریقہ نبوت اور وہ طریقہ صحابہ جو سیرت میں اتنے سے ملتا ہے, جب تک محنت اس طریقے اس طریقے پر نہیں آئے گی, جب تک مین اس طریقے پر نہیں آئے گی اس وقت تک جو کیفیات میں عرض کر رہا ہوں اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین کی اہمیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی. میرے محترم دوستو, بات کا پہنچا دینا تبلیغ نہیں ہے, جنہوں نے اتارنا تبلیغ ہے. بلی ایسا کا محفوظ ہے کہ بات کان میں پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں ہے, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. بات وہاں پہنچے وہاں بات پہنچ کر مؤثر ہوتی ہے اور زندگیوں کو بدلتی ہے. جہاد یہ کرنا ہے کہ روایتی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے کافی نہیں ہے. روایتی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. دعوت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہتے ہیں. یہ دونوں ذمہ داریاں اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر پوری کی جا رہی ہے تو نہ منکرات کی نفرت پیدا ہو کر رہے گی نہ معروفات کی رغبت پیدا ہو کر رہے گی. منکرات سے ٹکرانا تو بہت دور کی بات ہے, منکرات کی نفرت بھی نہیں پیدا ہوگی. اور کسی معروف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے, اس معروف کی رغبت بھی پیدا نہیں ہوگی. اگر اپنے معروف اور نہی عن المنکر صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. میری بات توجہ سے سننا, دعوت اس زمانے میں ہر طریقہ ابلاغ اور ترسیل کو ہر پہنچانے کے طریقے پر دعوت کہا جانے لگا ہے. نہیں میرے محترم دوستو, دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے نہج کو کہتے ہیں. اس امت کی افضلیت اور اس امت کا خیر الامم ہونا دعوت سے ہی کیوں موقوف ہے؟ کسی بھی عمل خیر سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی, کسی بھی عمل خیر سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ امت دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی عمل سے خیر امت نہیں ہو سکتی. اس امت کے خیر الامم ہونے کا اصل ضابطہ اور شرط ہے وہ دعوت ہے. یہ بات آپ حضرات ذرا کان کھول کے متوجہ ہو کر سننا اور یاد رکھنا کہ یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعوت اللہ کے بغیر کسی بھی عمل سے افضل امت نہیں ہو سکتی. کسی کا خیال ہوگا کہ یہ غلو ہے, کسی کا خیال ہوگا کہ یہ زیادتی ہے, کسی کا خیال ہوگا کہ دین کے شعبوں کا انکار ہے. نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے, یہ قول میرا نہیں ہے, یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جو اس امت کے غلام ہیں جن کو اللہ کی طرف سے صحیح بات اعلان کی جاتی تھی, خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. ہم دعوت اللہ میں نہ لگتے, اگر ہم دعوت اللہ میں نہ لگتے اس کام کو نہ کرتے تو اللہ فرماتے ہیں انتم خیر امتی, کہ تم بھلے لوگ ہو, بھلے لوگ ہو. خدا یہ نہ فرما دے کن تم خیر امتی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم خیر امتی. اگر ہم اللہ کا حکم نہ کرتے, برائی سے نہ روکتے, میں دعوت اللہ کو یعنی منحصر کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, میں تفصیل آگے عرض کروں گا, میں تفصیل آگے عرض کروں گا, میں دعوت اللہ کو منحصر کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں, تفصیل عرض کروں گا. مسلمان کا قول ہے کہ اگر ہم اس کام میں نہ رکھتے, معروف نہ کرتے, ہونا نوکر نہ کرتے, تو اللہ فرماتے انتم خیر امتی. اگر اللہ فرماتے انتم خیر امتی تو ہم خیر امت ہوتے, لیکن اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی وفضل الناس, کہ تمہارے خیر الامم ہونے کی, افضل امت ہونے کی جو شرط ہے وہ شرط وہ دعوت اللہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اگر تم یہ دو کام کرتے ہو اور اپنے پر ایمان رکھتے ہو تب تو تم خیر امت ہو, ورنہ تمہارے خیر امت ہونے کا اور کوئی تیسرا سبب اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, ہر شخص اس خیال میں ہے کہ میں کسی بھی ذریعے سے لڑائی کا حکم کر دوں تو میں ذمہ داری کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا ہوں, یا کسی بھی ذریعے سے منکر سے روک دوں تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ بھلائی کا حکم کرنا اس طریقے پر جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا, اور برائی سے روکنا اس طریقے پر جو طریقہ آپ کے صحابہ کا تھا, رواجی طریقوں سے دین کی بات کا پہنچا دینا نہ یہ مؤثر ہے اور نہ یہ اتمام حجت کے لیے کافی ہے, بلکہ دعوت صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی جان اور مال کی قربانی اور اپنے وقت کی قربانی کے ساتھ دین کو لے کر عملی طور پر ایک ایک امتی کے پاس جائے اور اس کو برائی کا حکم کرے اور اس کو برائی سے روکے. اس کے علاوہ اسی ذریعے سے دین کی بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے, اس لیے اتمام حجت کے واسطے اس لیے کافی نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں طریقہ یہ نہیں تھا, صحابہ کے دور میں طریقہ یہ نہیں تھا. وہاں دین کے پہنچانے کا واحد ذریعہ اور سبب وہ صرف مسلمان تھا, اس کے علاوہ اس کا کوئی متبادل نہیں تھا, اس کا کوئی متبادل نہیں تھا. کہ دین کی بات پہنچانی ہے وہ کسی بھی ذریعے ہمارے ایسا کا مضبوط ہے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا, دین ترقی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر فرمایا ہے, اور جہد انسان کے علاوہ کسی کی صفت ہے نہیں, کوئی فرشتہ, کوئی مشین, کوئی آدھا, کوئی پرویز, کوئی اخبار, کوئی جہد نہیں کر سکتا, جہد صرف انسان کا عمل ہے. اللہ نے ہدایت کا وعدہ جہد پر کیا ہے, اور جہد جہد کسی کا عمل نہیں ہے سوائے انسان کے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت اللہ کسی کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دین کی کا پیغام لے کر اور 100% اپنے ساتھ اعمال دین اپنے ساتھ لے کر باعتبار یقین کے, باعتبار عبادات کے, باعتبار معاملات کے, باعتبار اخلاق اور معاشرے کے, عملی دین کو لے کر امت کے پاس جائے, وہ طریقہ ہے جس طریقے کی وجہ سے صحابہ اکرام بڑی بڑی بادشاہتوں سے اور بڑی بڑی سلطنتوں سے اس طرح ٹکرا گئے جیسا راستے سے کسی روڑے کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں میری دعا سب سے درخواست ہے کہ اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سیرت کی طرف لاؤ. سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کی تبدیلی مقصود ہے. ہمارے ایسا فرماتے تھے میں اسلام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا, یہ اپنے یقینوں کو بدلنے کی محنت ہے. اب تو یقین کے بننے اور بنانے اور اس کے بننے کی جگہ پر جڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. میں ایمان والا ہوں کیونکہ میں مومن گھر میں پیدا ہوا ہوں. نہیں میرے بزرگ دوستو عزیزو, صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے, کمال ایمان پر تھے, لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی تجدید کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کہ ایمان اتنا جلدی نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے, جتنا جلدی پہن اور کرتے کو اتار دیا جائے یا اتارے ہوئے کرتے کو پہن لیا جائے اتنا جلدی ایمان داخل کیا ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے. میں بھی صحابہ کو حکم ہے اس کا کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ کو حکم ہے اس کا, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اس کا ایمان والوں کو ایمان لانے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو اطاعت والی زندگی گزارو, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. یہ کہنا کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے, میرے دوست عزیزوں یہ تو ایسی ناواقفیت اور جہالت کا جملہ ہے. دعوت کی محنت کا تو اصل میدان خود مسلمان ہے, دعوت کی محنت کا تو میدان اصل مسلمان ہے. کرم لا الہ الا اللہ اس کا سب سے زیادہ حقدار خود مسلمان ہے, خود مسلمان اس کا حقدار ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں الزمہم کلمۃ التقویٰ, اللہ نے جمایا صحابہ کو تقوی کے کلمے پر اور یہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور یہ اس کے اہل ہیں. مومن کلمے کا زیادہ حقدار ہے, زیادہ اہل ہے. یہ سمجھ لینا دعوت غیروں کے لیے ہے, یہ نواقفیت کی بات ہے. ورنہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. میں اور عرض کروں گا کہ کیا طریقہ ہے صحابہ اکرام کے ایمان کی تجدید کا. میں اور آپ سب اس طریقے محنت کے پابند ہیں جو طریقہ محنت صحابہ اکرام کی ایمان کی تقویت کا تھا. جب تک اس طریقے کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے اور اس طریقے محنت کی طرف نہیں آئیں گے, میں عرض کر چکا ہوں کہ رواجی طریقوں سے نہ ایمان میں ترقی ہو سکتی ہے نہ اعمال میں ترقی ہو سکتی ہے. وہ طریقہ متعین ہے اور ایسا متعین ہے کہ اس کا کوئی متبادل سوچنا نہ امت کے لیے مناسب ہے اور کام کرنے والوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والے تو امت کو رہبری کر رہے ہیں اس طریقہ محنت کی طرف جس طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. ہماری بات یاد رکھنا کہ اس طریقہ محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایمان کے سیکھنے کا وہ طریقہ جو طریقہ صحابہ کا ہے, ہر ایمان والے سے مطالبہ اس طریقہ کا ہے کہ ہم اس طریقے محنت پر آئیں جو طریقہ میں صحابہ اکرام کا ہے. صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہیں اور صحابہ صحابہ پر گشت کرتے ہیں. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کام کرنے والے ایک ایک چیز کو وہ محنت سے متعلق ہو یا کام کے اصولوں سے متعلق ہو, ایک ایک چیز کو سیرت سے لیں, ایک ایک چیز کو سیرت سے لیں. حضرت صحابہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کام سمجھانے میں, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میری بات یاد رکھنا, میرے اور آپ کے تجربات اصول نہیں بنیں گے بلکہ صحابہ کے طریقے آج تک اور آج چلے گے قیامت تک کے لیے. صحابہ کا طریقہ محنت ہمارا اصول ہے. میرے اور آپ کا تجربات اصول نہیں ہے کہ میں کہوں یوں کر لو, آپ کہیں یوں کر لو, تیسرا ہے کہ نہیں میرا تجربہ یوں ہے یوں کر لو. اس خیال نے ہمیں صحابہ سے میلوں دور کر دیا ہے, جو کہتا ہے کہ اس کام سے حرکت نہیں ہو رہی ہے سچ کہتا ہے. طریقے اپنے ہوں وہ تربیت صحابہ والی ہو یہ ممکن نہیں ہے. صحابہ والی تربیت کے لیے صحابہ والے طریقے مطلوب ہیں. سر عبد اللہ کہ محنت میں جس قدر صحابہ کی مشابہت آئے گی اتنی ہی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. میں پہلی بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ میرا اتحاد نہیں ہے تو یہ کہے گا تاج یہ کہتا ہے, یہ میرا اتحاد نہیں ہے. یاد کر رہا کہ ہم سب کے سب نئے پرانے ہم سیرت کے پابند ہیں اگر ہدایت چاہتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ واضح ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہیں اور صحابہ پر گشت کرتے ہیں. یہ گشت میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ گشت صرف اور صرف ایمان سیکھنے کے عنوان پر ہوتا تھا. ہمارے ساتھ انگلش بنا آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ نومن میرا بنا تاج تھوڑی دیر کے لیے اگر اپن ایمان لے آئے اللہ کے رواحہ معاذ بن جبل عمر بن خطاب ابی بن کعب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان صحابہ سے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خوشامد کرتے تھے لوگوں کی بازاروں میں گلیوں میں گھروں پر. تھوڑی دیکھ لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ تیرے پر ایمان لائیں گے. صحیح روایتوں میں غور کرو ملے گا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو, اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. میری بات آپ حضرات کو نہیں نہ لگے, نہیں تو اس لیے ہو گئی ہے کہ سیرت کا مطالعہ کر کے کام کی طرف نہیں لاتے, اس لیے بات نہیں لگے گی ورنہ بات سب سے پرانی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں تھی, ملاقات برائے مسجد تھی. ان بنا اٹھو ہمارے ساتھ جب حضرت حیات صحابہ میں مجالس ایمان پر ایک عنوان قائم کیا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی لکھا ہے حضرت صحابہ حضرت نے کہ یہ ایمان کی مجلس میں کیا کرتے تھے. ہم نے اللہ کا فضل ہے ساری مسجد سے یہ کہا کہ بھئی مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو ملاقاتوں کے دوران ایمان کے اور غیب کے تذکروں کے حلقوں سے خالی چھوڑ کر نہ نکل جائے بلکہ مسجد میں ایسے چند ساتھیوں کو ضرور چھوڑ دے جو مسجد میں آنے والوں کا استقبال بھی کریں انہیں مسجد کے ماحول میں ایمان یقین کی دعوت دیں اور باقی ساتھی غیر ایمان والے کی خوش آمد کر کے مسجد کے فضائل بیان کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھوا لیں. میرے دوستو عزیزو حدیث قدسی ہے کہ میرا تو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے وہ فرما رہے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ امت کو غفلت کے گناہوں کے اسباب اور اللہ کے غیر سے ہونے کی جاڑوں کے ماحول سے نکالو اور اس ذات کے گھر میں لے کے آؤ جو ذات سب سے بڑی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ وزیر کی کوٹھی میں جاؤ گے تو وزارت کا تاثر, صدر کی کوٹھی میں جاؤ گے صدارت کا تاثر, کسی مالدار کی کوٹھی میں جاؤ گے تو اس کے مال کا تاثر. کوئی بھی ہو اس کے دل میں اس کی جگہ کا تاثر پیدا ہونا ہی ہونا ہے. کیا اللہ کی گھر میں آ کر دل میں اللہ کے تاثر پیدا نہیں ہوگا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کر لو. ہاں جی ایسا فرماتے ہیں عبد اللہ کہ تمہارا کام تو اتنا ہے کہ تم میری مسجد میں لوگوں کو داخل کر دو. میں نے اللہ سے اس کو مانگ لیا ہے کہ اللہ جو یہاں آ جائے تو ہدایت کیے بغیر نہ جائے تیری طرف سے. تربیت کی جگہ مسجد ہے, دلہن بات تو دلی کی جگہ مسجد ہے, جن کے کانوں میں ڈانٹیں لگی ہوئی ہیں حق بات کے سننے دیے. مسجد کا ماحول ان باتوں کو نکال دیتا ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ کام سیرت سے ہٹ کر کوئی تبلیغی تنظیم نہ بن جائے. میں خاطر کہتا ہوں یہ تنظیم نہیں ہے, یہ دعوت ہے. اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کی مشاہدہ چاہتی ہے. یہ میرا آپ کے تجربات کا کام نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو صحابہ نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. سوال یہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. مالک رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے, تربیت نہیں پا سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نے کیا ہے. صحابہ سارا گرگش کرتے, ملاقاتیں کرتے اور یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ کسی میں آ جاؤ تو پھر ایمان لائیں گے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. میں تمہیں فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ مجھے معاف فرمائے, کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں بعض لوگوں کی باتیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت کے طریقے سے ایمان بنے گا اور کچھ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ طریقہ تبلیغی جماعت کا نہیں ہے, طریقہ صحابہ کی جماعت کا ہے. طریقہ صحابہ کی جماعت کا ہے, طریقہ تبلیغ جماعت کا نہیں ہے. تبلیغ جماعت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. امت کا کام ہے, اس امت کے مبتدا صحابہ ہیں, مبتدا بھی وہی ہے مقتدا بھی وہی ہے مقتدا بھی وہی ہے اور مبتدا بھی وہی ہے انہی کے طریقے انہی کے طریقے سے کام کی ابتدا ہے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ تیرے ایمان میں ترقی ہو. بلکہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بعد میں جبل رضی اللہ عنہ عمل حاصل کیا ہے کہ فرماتے تھے اجلس نیرانو من ساعت سرائل صرف اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ کام کرنے والے بصیرت اور کام کو کام سمجھ کر کریں کام کو کام سمجھ کر کریں. یہ ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں. میں ہرگز نہیں کہوں گا یہ زبردستی کریں مجبور کریں مسجد سے باہر بات نہ کریں. نہیں ہرگز نہیں. آنے سے عذر کریں اس سے وہاں ضرور بات کر اس سے وہاں ضرور بات کر. لیکن دل میں یہ رکھو کہ کاش یہ مسجد کی طرف قدم اٹھا دیتا. یہ حدیث آتا ہے جو علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے ایک دوسروں کو سکھلانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف اللہ رب العزت اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج. کامل حج تو اللہ کو بھی نہیں کرتا. بہت سے تو وہ ہیں جنہیں جنایات کی خبر ہی نہیں ہے. کامل حج جس کو اللہ تعالیٰ حج جس کو اللہ حج کہہ رہے ہیں اسی کی طرف جو قدم اٹھائے علم کی باتیں سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مسجد میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ ایسے مل کر خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے پچھلے ہوئے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. مسجد کے فضائل بیان کر کے مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کر لو. یہ ایک حقیقت ہے جو میں حق کر رہا ہوں. یہ صحابہ کا معمول ہے اور یہ ہر کام کرنے والے سے مطلوب ہے. اس کو کوئی نئی بات سمجھنا یا اس کو کام میں کوئی اضافہ سمجھنا بلکہ میری ساری بات کا مقصد اپنا کھلا ہوا سبق یاد کرنا اور اپنے ساتھیوں کو یاد کرانا یہ میرے مذاکرے کا مقصد ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ مسجد کا ماحول وہ ایسا ماحول ہے کہ جن کے کانوں میں کفر کی چادریں لگی ہوئی ہیں جن کے کانوں میں کفر کی چادریں لگی ہوئی ہیں عمل کا ماحول ان کے دلوں کو کھولے گا. مشہور تھا کہ خطاب کا بیٹا ایمان لا سکتا ہے خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لا سکتا. ابھی مسجد کا عمل شروع نہیں ہوا تھا. یہ تعلیم اور تعلم کا عمل گھر کے اندر ہو رہا تھا. گھر کے اندر ہو رہا تھا. قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا گھر کے اندر. گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا. عمر رضی اللہ کی بہن اور بہن ہوئی یہ گھر میں قرآن رہے تھے اور معلم ان کو گھر میں قرآن سکھلا رہا تھا. اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر کی مستورات گھر کی مستورات قرآن کی کو صحیح کرنے کا حلقہ لگا لیا کریں. کہتے ہیں کہ یہ نیا کام شروع ہوا ہے. نیا کام شروع ہوا ہے. اسے نئی بات کہی تعلیم قرآن جو ہر مرد عورت کے ذمے اتنا سیکھنا فرض عین ہے جسے نماز درست ہو جائے نہیں ہمارا کام تو یہ نہیں ہے, اس کو سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا, ہمارا کام ترغیب دینے کا ہے. ہر چیز نہیں, ہمارا کام ترغیب دینے کا نہیں ہے, ہمارا کام جتنا ہمیں آتا ہے اتنا دوسرے کو سکھلانا ہمارا کام ہے. حکم عام دے دیا ہے, بلے ہو انی ولو آیا, ایک آیت بھی آتی ہے تمہیں تو جا کے دوسرے کو پہنچا دو. صحابہ معمول یہی تھا, ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی, وہ سیکھی ہے مسجد سے, کام یہ تھا کہ گھر جا کر سب سے پہلے مسترات سے کہتے ہیں کہ آج قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. گھر کے مرد کے ذمے ہے کہ ایک قرآن کی آیت اگر مسجد میں امام سے قاری سے سیکھ کر آیا ہے اس کے ذمے ہے, اور کل انجمبا اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اگر اس نے عمل نہ کیا, کل انجمبا اس کی پکڑ ہوگی اس پر. کیا مطلب ہے کلو کم رائے وہ کلو کم حسن اللہ یہ دی, اس کے ذمے ہے, کل انجمبا اس کا جواب دے گا, یہ انجمبا اس سے سوال کریں گے کہ تھی بازاروں سے سامان سمیت کے تو گھر والوں کی خواہش پوری کر دی, لیکن تھی نے مسجد سے قرآن کی آیت سیکھ کر آپ کے گھر والوں کو جمع کر کے تھی قرآن کی آیت ان کو نہیں سکھائی. کہتے ہیں کہ نیا کام ہے, یہ نیا کام ہے, نہیں یہ سب سے پرانا کام ہے. کیوں تو لوگوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا شوق ہے, دنیا کے ہر شعبے میں جاتی ہے کہ ہم مرد بن کے دکھائیں. میرے محترم دوستو, ایک بٹا تین علم امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آیا ہے. دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے عورتیں, اور دین کے بارے میں کہ دین کے بارے میں یہ کام میرا نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ مسجد میں بیان فرماتے میرا سر جلدی چوکٹ پر رہتا. بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی بات عائشہ سے علم اس طرح حاصل کیا ہے بالکل کا شاگرد بن کر. آپ گھر میں ہوتے تو آپ سے علم استفادہ کرتی, آپ مسجد میں ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی جگہ پر سر رکھے رہتی اور آپ کی باتیں سنتی. ہمارے دلوں میں ابھی گھروں میں تعلیم اور قرآن کی کے حلقوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں, کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ابھی ہمارے دلوں میں گھروں میں تعلیم کے حلقے اور قرآن کی تشریح کے حلقوں کا قرآن کی تشریح کے حلقوں سے ابھی ہدایت کے ملنے کا یقین نہیں ہے. ابھی تو ہم ان اعمال کو تبلیغی جماعت کا پروگرام سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ بھائی تبلیغ والوں کا طریقہ یہ ہے. ابھی ہمارے دل کا وجدان اور یقین یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر وقل نہ کی بیوی گننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اس آیت میں سارا مسترات کا کام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ گھروں میں اللہ کے تذکرے کریں, اس کی بڑائی کے, اس کے احکام کے, اور قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ اس اعمال کے ذریعے انہیں خود پاک کرنا چاہتا ہے. میں تو حیران ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کام, لیکن اس میں تزکیہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا تزکیہ میں تزکیے کا تربیت کا یقین نہیں ہے. سمجھتے ہیں یہ تو کوئی پروگرام ہے, اصلاح اور تربیت سے تعلق اس کام سے نہیں ہے. آباد دعوت آبادی ولایت میں کمال پیدا کرنے کے ذریعے ہیں. آباد دعوت آبادی ولایت میں کمال پیدا کرنے کے ہی لیے ہیں. اللہ کے راستے میں اس غرض سے نکلا کرو کہ میں اللہ کے راستے میں اس غرض سے نکل رہا ہوں کہ میری عبادات میں اللہ کے راستے کے خلوص سے ترقی ہو. مالی اسباب حاصل کرنے کے محفوظات سے یہی ملے گا. نظر پڑنے کا شوق ہی نہیں ہے. آج کل کی قصے کہانیاں مقررین کی یہ ہمارے کانوں کی عیاشی بن گئی ہے. پرانوں کی باتیں پرانی اور بے فائدہ ہو گئی ہیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا, جس بات سے ان متاثر نہ ہوں فرماتے تھے یہ کانوں کی عیاشی ہے. ہمیں یقین ہو, یقین یہ اعمال دعوت کے ماحول میں آنے والا وہ بدلے گا. دیکھو میری بات ایک بار بار دہراؤں گا اپنی بات کو. ماحول میں لانا اصل ہے, بات پہنچانا اصل نہیں ہے. بات پہنچانا اصل نہیں ہے, ماحول میں لانا اصل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ دربار سنتے ہوئے کہ میں آج اسے ختم کر کے آتا ہوں, اعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر کے ہی آؤں گا. راستے معلوم ہوا کہ عمر کہاں جا رہے ہو, جس کام کے لیے تم انہیں قتل کرنے جا رہے ہو وہ کام تو تمہارے گھر میں ہو رہا ہے. اچھا وہاں سے بچے وہ جانتے ہیں قصہ, کس سے جانتے ہیں کس سے بات نہیں کرتے, کس سے جانتے ہیں تصدیق نہیں ہے, کس سے جانتے ہیں اس کے مطابق عمل اور محنت نہیں ہے. کام کرنے والوں کی بھی گھروں کی تاریخ کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ہو گئی ہو گئی, نہ ہوئی نہ ہوئی. کیوں کہ ایک تبلیغ کا کام ہے میرے پاس تو تقاضے ملکوں کے اتنے زیادہ ہیں باہر کے کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ جس حلقے میں داخل ہوئے ہیں یہ عمل گھر میں ہو رہا تھا. جب اس عمل کا ایک رہائشی گھر میں ہونا اتنا مؤثر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل بلتا اندر داخل ہو کر تمہارا کہاں ہے وہ قرآن, لاؤ مجھے دکھلاؤ پڑھوں گا. جب اس عمل کا اثر رہائشی گھر میں اتنا زیادہ ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر بات سننا. فیل ابن عمر دوسری رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ آئے مکہ والوں نے کہا تو فیل دیکھو نہ محمد کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان سے بات کرنی ہے نہ ان کی بات سننی ہے. جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کی طرح وہ ان کا ہو جاتا ہے اور ان کی بات شہر کی طرح اثر کرتی ہے. ان کی بات نہ سننا. فضل فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کیا, مجھے سننا نہیں چاہتا آپ کی بات. مجھے ڈر تھا کہ کوئی بات کانوں پر نہ جائے, میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا اور مسجد حرام میں داخل ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. فضل فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی اندر سے میرے دل نے کہا فیل ان کی بات سننی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. تو پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھی ہوگی قبول کر لینا, بری ہوگی چھوڑ دینا. تو باتیں میں نے کام ضروری نکالی, آپ کی بات سنی, اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو دعوت دے کر 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے. میں چاہتا ہوں کہ مسجد کا ماحول بات کے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے چولہے میں اترنے کے لیے اس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. دنیا کے معمولی کام اتنے ٹھیک کے بغیر نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سا آپریشن, ایک چھوٹا سا پورا ہو گیا تو اس کا آپریشن کیا آپ کو اوٹی میں چلنا پڑے گا؟ نہیں, یہی کر دو. نہیں, میں گھر میں نہیں کر سکتا. کیوں چلنا نہیں آتا؟ کیا آتا ہے؟ لیکن جتنے جراثیم آپ کے گھر میں جو آپ کو باوجود کوشش کے نظر نہیں آ سکتے, وہی زخم کو پھیلا کر اور آپ کے مرض کو بڑھا دیں گے کہ آپ کا آپریشن یہاں ممکن نہیں ہے, آپ کو چلنا پڑے گا. یہ مثال دے رہا ہوں. ایک شخص کو اپنے اندر کے بیماریاں روحانی اسی کے ماحول کے علاوہ کہیں محسوس ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو, میں پوری بات یعنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعمال دعوت کے ماحول میں لانا یہ اصل ضلعوں کے اندر حقیقت کے اتارنے کا اصل طریقہ ہے. یہ دعوت دے کر اس کے ماحول میں لے کر آؤ. اور یہاں اللہ کی بڑائی کے تذکرے یہاں کرو, اللہ کی بڑائی کے تذکرے یہاں کرو. اللہ کو سمجھنے کی جگہ یہ ہے. سمجھ لے کہ ہمارا کام ہے کہ مخلوق کو, مسلمانوں کو ان کے راحت قدروں سے اور ان کے عیاشی کے اڈوں سے, ان کے ان کے گناہ کے ماحول سے نکال کر اسی کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں لا کر, یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ, یہاں لا کر ایمان سمجھاؤ. وہ ہمارے گشت تصدیق کے ماحول میں جانے کے لیے ہیں. ہاں, جو آنے سے عذر کرے اس سے کہو کہ اگر آپ اس وقت نہیں آ سکتے تو آپ مسجد کو کون سا وقت دیں گے؟ ہمیں آپ کا وقت مسجد کے لیے چاہیے. پھر مسجد میں, کہ مسجد کا سب سے اہم عمل یہ تھا کہ یہاں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکروں کے ذریعے یقین مشاہدات سے, تجربات سے, مصنوعات سے, ایجادات سے ہٹا کر خالق کائنات کی طرف یقین کے پھیرنے کی کوشش کی تھی. صحابہ میں صحابہ کے ایمان کے حلقے ثابت کرنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ وہاں تجربات اور مشاہدات کا انکار کرایا جاتا تھا ایمان کے حلقوں میں. غم قائم کیا ہے تقزیب تجربات اور مشاہدات, یا اپنے مشاہدات اور تجربات کی یہاں تقزیب کرو. سلاقہ نقل کیا ہے, ایک شخص آیا جس نے عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں, آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. شہد پلایا, پھر آیا کہ شہد پلایا دست بڑھ گئے. فرمایا کہ دو شہد پلاؤ. پھر آیا کہ شہد پلایا دست اور بڑھ گئے. فرمایا اللہ کی بات سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے. نہیں, پہلا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت صحابہ میں مسجد میں ایمان کے حلقوں کا, مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بات کیا ہو, موضوع کیا ہو, یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. یہ امت کو وعدے سے اور چیزوں کا یقین سے نکال کر اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانا, یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ کہ دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. بلکہ میرے بزرگ دوست عزیزوں, قدرت سے استفادے کو تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. سمجھتے ہیں نظام کائنات میں محنت کر کے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں, یہ ہم اللہ تعالی کی ذات سے فائدے اٹھا رہے ہیں. میرے دوست عزیزوں, اگر یہی نظام کائنات میں کوشش کر کے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا یہی اگر قدرت سے استفادہ ہے تو یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے دشمن وہ بھی کسی مادی راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہ ہوا قدرت سے استفادہ کرنے کے لیے سمجھتے تھے اللہ کی ذات عالی سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے. جس دن میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا. قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا کیوں؟ اس لیے کہ قدرت استفادے کے لیے درمیان میں کوئی کائناتی شکل کا ہونا ممکن نہیں ہے. اگر قدرت استفادہ چاہتے ہو تو سمجھتے تھے دو راستے ہیں سننے کے, ایک فائدہ اٹھانا کائنات سے, ایک فائدہ اٹھانا خالق کائنات سے. خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا پہلی شرط ہے. اس لیے جہاں آ کر فیصلہ ہوگا کہ اسباب کی کیا حیثیت ہے, اس کا اختیار کرنے کا کیا حکم ہے اور اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا کوئی وعدہ سبب پر نہیں ہے. اس لیے اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر, اسباب میں لگو اسباب سے نا امید ہو کر. کیوں نا امید ہو کر؟ اس لیے کہ سبب کا کوئی وعدہ نہیں ہے. آسان راستہ بتا رہا ہوں, سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے, اس لیے اسباب سے نا امید ہو کر اسے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ میرے دوست عزیزوں اسباب ذریعہ نہیں ہے, اسباب میں اللہ کے احکام ذریعہ ہیں. میں نے حکم پورا کیا ہے اس سبب میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. اس لیے یہ نازک موقع ہے, ایک تو موقع ملے گا تبلیغ میں جو کہے گا اسباب چھوڑ دو اسباب سے نہیں ہوتا, ایک طبقہ وہ ملے گا جو کہے گا کہ نہیں اسباب اختیار کرو اسباب سے ہی ہوتا ہے. میرے نزدیک دونوں غلطی پر ہیں, دونوں غلطی پر ہیں, دونوں غلطی پر ہیں. اسباب کا کلی طور پر ترک کرانا یہ رحمانیت ہے اور اسلام میں رحمانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا رحمانیت ہے پھر اسلام؟ اسلام رحمانیت نہیں ہے. اسلام وہ ایک کامل طریقہ زندگی ہے جو حکومت اور صدارت اور وزارت کے طرف سے لے کر ایک جوتے باندھنے والے کی زندگی تک کے پورے احکامات کا مجموعہ, پورے احکامات کا مجموعہ ہے اور پورے احکامات اندر لیے ہوئے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں. اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے. میں اسلام کے بیان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. سماتے تھے اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے. یہاں تو ترغیب اس کی دی جا رہی ہے, اسباب ترک کرو. حضرت کے بیان کا ٹکڑا میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے, کیونکہ مجاہدہ ہدایت دل جائے گا, مجاہدے سے ہدایت ملے گی, رابانی سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ رابانی اسلام میں نہیں ہے. میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں. میں ٹکڑا عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کا ترک کرنا مجاہدہ نہیں ہے, اور بیوی بچوں کو ترک کرنا چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے, بلکہ دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا, ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا اور امت تک دین پہنچانا, اپنی ذات سے دین پر آنا, امت کو دین پر لانا, اس کے لیے وقت کا فائض کرنا یہ مجاہدہ ہے. آپ ذرا فرق محسوس کریں تاکہ بات کسی ندی پر پہنچے. اس لیے کہ جیسے لوگ مخاطب میں پڑے ہوئے ہیں, میری سب اختیار کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یقین نہیں بنا. کیا انبیاء اور صحابہ نعوذ باللہ کفر نباشد, کیا ان کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کیا ایمان سے فارغ تھے نعوذ باللہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت ملتے ہی یہ نہیں میں تو امام صاحب ہو گیا ہوں, میں زیارت نہیں کروں گا, میں اب تو میں امام صاحب ہوں, مجھے امام کی تنخواہ ملے گی. یہ نہیں کہ میں مدلس صاحب ہوں, زیارت نہیں کروں گا کیونکہ میں مدلس ہوں تو مجھے مدلس ہونے کی تنخواہ ملے گی. نہیں, سب سے بڑی ذمہ داری پوری امت کی خلیفہ اول صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوپر آئی اور ادھر خلافت ملی, ادھر کپڑے پر چادر ڈال کر بازار کی طرف چلنے لگے. پوچھا لگا نہیں کہاں جا رہے, کہ بچے میرے کمانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ کہنا کہ امیر المومنین کے لیے تجارت کرنا مناسب نہیں ہے, یہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین آپ کا خلافت کی ذمہ داری کے ساتھ تجارت کی مشغولی وہ خلافت کے کام پورے نہیں ہونے دے گی. ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے, خلافت کا تو کوئی بدل نہیں ہے, ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے, آپ کو وظیفہ دیں گے, آپ مجھے خلافت دیں گے. تجارت سے مشورہ کر کے روکا گیا امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے. لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا وظیفہ امت کے بیت المال سے نہیں لیا تھا جتنا اپنے پاس سے اپنی وفات سے پہلے امت کے بیت المال کو دے کر گئے ہیں. یہ کام وہ کیا کرتا ہے جس کو اپنی خدمات سے صرف آخرت مطلوب ہوتی ہے. میں حد کر رہا ہوں, خلیفہ اول ہیں, نماز دیکھنی ہو تو ابو بکر کی نماز, یقین دیکھنا ہو تو ابو بکر کا یقین, سچائی دیکھنی ہو تو ابو بکر کی سچائی. یہ خلیفہ اول ہیں, کیا ان کے یقین میں ان کے توکل میں کوئی شک تھا؟ ڈال کر کندھے پر گھر کے لیے چل دیے. میرے دوستوں عزیزوں, آج لوگوں کا ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کو جیسا جرم اور ایک ایسا عیب سمجھے جانے لگا کہ اچھا آپ تجارت کر رہے ہیں. میں آپ کو سب بتلاؤں, یہ لفظ مشرکین کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ کیسا رسول, یہ بھی کوئی نبی ہوا؟ کھانا بھی کھاتا ہے, بازار بھی جاتا ہے, عزت بھاؤ بھی کرتا ہے, یہ کیسا نبی؟ ارے حضرت رسول یا فلطف الاسواق, یہ کیسا نبی؟ نبی تو وہ ہوتا کہ آسمان سے نکلے کھانا ہو سکتا, فرشتے ان کے ساتھ ہوا کرتے, میرے کھانے کمانے کی پروانہ ہوتی. یہ کیسا رسول؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اسی کی حالت پر آگئے ہم کہ ایک آدمی اگر کوئی سزا اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کو تانا دینا کہ تم اسباب میں لگے ہوئے ہو. یہ بات ایک جاہل مشرک کہہ سکتا ہے. یہ بھی کوئی رسول ہے کہ بازار بھی جاتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے, یہ تو کوئی رسول ہوا. اس کے پاس تو خود خزانہ ہوتا اللہ کی طرف سے, یہ اس میں خود بھی کھاتے اور خود بھی کھلاتے. میرے دوست عزیزو, میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اسباب ترک کرنے کا اور اسباب کے چھوڑنے کا نہ کہیں حکم ہے نہ کہیں اشارہ ہے اور نہ تبلیغ اور استنادت کا یہ مقصد ہے. بلکہ میں آپ سے مزید عرض کر دوں کہ اگر کسی کام کرنے والے کا ایمان یہاں تک بھی پہنچ جائے کہ اس کو کھانے تیار آسمان سے اترنے لگے, یاد رکھنا یہ ایمان کا منتہا نہیں ہے اور یہ ایمان کا مقتضا نہیں ہے, ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اس کو راضی کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, یہ ایمان کا خلاصہ ہے, یہ ایمان کا خلاصہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں کو اتنا بیان کرنا ہے کہ جس سے اسباب نظروں میں بے حیثیت اور اسباب نظروں میں اور دل سے اس کا خیال بھی نکل جائے کہ اس سبب سے کچھ ملنے کی امید ہے. کیونکہ امید مخلوق سے اور خالق سے, مخلوق سے اور خالق سے, اس دونوں سے امید دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور دو دل جانے کسی کے سینے میں دو دل بنائے نہیں ہیں. امید صرف اللہ سے ہے. واقعی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسباب پر بادشاہ بنا دیتے ہیں جو امید کا تعلق اللہ کے غیر سے پوری طرح منقطع کر لے. اس لیے میرے دوست عزیزو, سب سے پہلے ایمان تقاضا کرے گا اس کا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے میں. سب سے پہلے ایمان سے تقاضا کرے گا کہ آپ نظر کا انکار کریں خبر کے مقابلے میں, اور انکار بھی زبان سے نہیں, انکار دل سے کریں. میں اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے اسباب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات عالی سے استفادہ کیسے ہو, کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے نظر کا انکار کرنا پڑے گا خبر کے مقابلے میں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, لیکن پہلے ذہن سے یہ نکال دو کہ وہ صحابی سے ہم صحابی نہیں ہیں. یہ بھی ضروری بات ہے. صحابہ کا واقعہ سنتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ صحابی سے ہم صحابی نہیں ہیں. میرے دوستو عزیزو, وہی اللہ ہے, وہی حکم ہے, وہی وعدہ ہے, وہی امت ہے, وہی امت ہے, وہی اللہ ہے, اس کی قدرت کے ساتھ ہے, وہی وعدہ ہے, وہی حکم ہے, کوئی ایک چیز بدلی ہوئی نہیں ہے. صرف بات اتنی ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, تین آدمی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ابو دردہ آپ کا مکان جل رہا ہے, ہم دیکھ کر آئے ہیں. ابو دردہ سارے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے کہ مجھے دعا سکھا دی گئی ہے, ادھر اللہ مجھے دعا سکھا دے تو وعدہ کر لیں اس نمبر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, صبح پڑھ لو گے اور شام کو پڑھ لو گے صبح تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر مجھے دعا سکھلا دے, مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں اور ادھر میرا گھر چلا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دعا کے خلاف نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یقین اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا, دوسرا آدمی آیا کہ ہاں ابو دردہ آگ لگی ہے, تمہارے گھر پورا گھر تمہارا آگ کی لپیٹ میں آیا, لیکن پڑوس کا گھر جلے ہیں, تمہارا گھر بچ گیا ہے. میرے دوست عزیزوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ نظر خبر کا مقابلہ ہوگا. نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں, نظر کی تکذیب کرو خبر کے مقابلے میں, مخلوق کا انکار کرو خالق کے مقابلے میں. یہ ہے خالق سے استفادے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ایسا انکار کرنے والوں پر ایک ایسا وقت لانے والے ہیں, ایک ایسا وقت لانے والے ہیں کہ جس میں ان کا سچا اور جھوٹا ہونا کھل جائے گا. ہم تو وقت صبح شام آتا ہے. دعویٰ ہے کہ ایمان والے ہیں, ان کا ایمان ان کا دین جس قدم پر چاہو خرید لو, جس قدم پر چاہو خرید لو, جو چاہے ان سے مطالبہ کر لو, جو چاہو مطالبہ کر لو, یہ مطالبہ پورا کر دیں گے. مسلمان, اگر اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اس ماحول میں رہنا ہے, اس ماحول کی چاہت اور اس کا مطالبہ پورا کیے بغیر میں یہاں نہیں رہ سکتا, تو یاد رکھنا کہ ان سے زیادہ ذلیل اللہ کی نظر میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. کہ جو قوم باطل سے دین کے بارے میں سمجھوتا کر لے گی, اللہ تعالیٰ ان پر ذلت ایسی مسلط کر دیں گے کہ جب تک یہ پوری طرح زندگی کو بدل کر توبہ نہیں کریں گے, اللہ ان کو ذلتوں سے نکالیں گے نہیں. ایک ذلت ہوگی, اگر وہ چل گئی تو دوسری آئے گی. معمولی بات نہیں ہے. دین کے بارے میں سمجھوتا میں عرض کر چکا شروع میں, شروع میں عرض کر چکا ہوں حفظ بن حذافہ کا واقعہ. دین کے بارے میں خبردار, دین کے بارے میں کوئی بات اور خبردار دین کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئے, وہاں تو پورے مذہب کی تبدیلی کا ارادہ تھا. ساری بادشاہ آج آج بادشاہ دے کر فرمایا کہ میں پورا جھگڑنے کے بعد دین کو نہیں چھوڑ سکتا, ان ساری بادشاہوں کو لے کر. میں نے بزرگ دوستو عزیزوں, ایک مزاج بنا ہے لوگوں کا کہ
مزید بیانات کے لیے www.dabiglogspot.com.
میں سچی کہتا ہوں اور انشاءاللہ بات سچی ہوگی, میں اور آپ اپنے اپنے گرے بانوں میں اگر ڈالیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں بات سچ ہے. دوسروں کو دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی, اپنے آپ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی. ایک درمیان اور راستہ نکالا ہے کہ جس اسلام سے ہم بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں اور غیر بھی یہ سمجھیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک ماڈرن اسلام کا راستہ نکال دیا ہے, جس کو نفاق کہتے ہیں, اسلام نہیں کہتے. جس کو نفاق کہتے ہیں اس کو اسلام نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے منافقین کا قرآن میں حال ہی بیان کیا ہے, من الناس من یعبد اللہ علی حرف. یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلیں گے, سمجھتے ہیں کہ داڑھی امامہ لباس یہ تو اصل میں دوسری قسم کے مسلمان ہیں, یہ ذرا اونچے درجے کے مسلمان ہیں, ہم ذرا نیچے درجے کے مسلمان ہیں. حالانکہ سنت ایک ایسا حلیہ ہے جس کے بغیر نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے. نہ کسی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اپنا آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے. بات سخت اس لیے لگتی ہے لوگوں کو, یہ احساس اور شعور ختم ہو چکا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا, امیر المومنین آپ ایسے ملک میں آئے ہیں کہ ان کا معیار ذرا اونچا ہے, آپ اونگے سر موزے گلے پر ڈالے ہوئے, لنگی اٹھائے ہوئے پانی کے اندر سے گزر کر آپ آ رہے ہیں, ادھر فوج آپ کی استقبال کے لیے ہے, مسلمانوں کے اندر آ رہے ہیں, ان کو سلامی دینی ہے. حضرت رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کرتا بدل دیجیے. فرمایا ہے عبد الرحمن, اگر یہ مشورہ تیرے علاوہ کوئی اور دیتا تو میں سمجھتا یہ بیچارہ جاہل ہے, نیا آدمی ہے, غیروں کے طریقوں سے متاثر ہے. میرے عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی ان کی معیشت سے اور ان کے طریقوں سے اور ان کے لباسوں سے متاثر ہو کر مجھے پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہننے کی رائے دے رہا ہے. جن کے دل غیروں سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں نا, ان کو اسلامی لباس پسند نہیں آیا کرتا. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی لباس نماز پڑھنے کے لیے ہے. نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. سنت لباس اسلام ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. سنت لباس اسلام ہے. اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. خدا کی قسم سنت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں. اپنے مسلمانوں کا دھوکا ہے اس شخص کو جو سنتوں کا پابند نہ ہو. اس اپنے مسلمانوں کا دھوکا ہے. ساری ولایتوں کا نچوڑ اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصور کی چوٹیاں وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا محض قصد ذکر تصور کا خلاصہ نہیں ہے. اتباع سنت یہ تصور کا خلاصہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر علی اللہ تعالیٰ ان کو کرتا بدلنے کی رائے دیتی تھی, اسی سے سمجھ گئے کہ نا ہمارے ساتھی وہ غیروں کی معیشت سے متاثر ہو گئے ہیں. آگے بڑھے یہ گھوڑا لے کر آئے ہیں, ترکی گھوڑا ہے. آپ اس پر سوار ہو جائیے تاکہ آپ کی عزت کی جائے. میرا میں خیال کرتا ہوں کہ ایسا مشورے دینے والے عزت کا مشورہ دے دیں. فرمایا کہ سنا تو تھا کہ شیطان کی بدھی پر شیطان سوار ہوتا ہے, لیکن دیکھا آج ہے بیٹھے اور فوراً اتر گئے کہ میں نے اپنے دل کی جیسے بھی بدلی ہوئی دیکھی. میں اب کر رہا تھا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان ایک ایسا نیا راستہ نکال دیا جائے کہ جس سے غیر جو مطمئن ہو کہ ہاں یہ ہمارے بھی ہیں اور یہ خود ہی مطمئن ہو کہ نہیں میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں حج بھی کرتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں. مسلمان کی شناخت اور اس کی پہچان صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے. میری بات یاد رکھنا, صرف فرائض, صرف فرائض یہ مسلمان کی شناخت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے, ہرگز کافی نہیں ہے. لکھا ہے کہ صرف اتباع سنت, صرف اتباع سنت یہ کشتی نو ہے, جو اس پر ہے وہ کامیاب ہے, نجات پانے والا ہے, باقی سب غرق ہونے والے ہیں. صرف اتباع سنت. میرے دوستو عزیزوں, یہ تو قرآن کی اصطلاح عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس درمیانی راستے پر چلنے والوں کو منافق کہا ہے. الناس من يعبد الله على حرف, کہ اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کفر اسلام کے بارے پر, نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں. اس لیے دین کے بارے میں ذرہ برابر کسی لذت کی گنجائش نہیں ہے. اہل باطل وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی ضرورت اور ایسی مجبوری ہمارے ہاتھ میں آئے جس کو ذریعہ بنا کر ہم انہیں اپنی طرف جھکائیں. بیچارے بھولے مسلمان ہوتے ہیں کہ مسئلہ کا تقاضا ہے, خانگی رمضانے محفوظات میں ہے کہ مسالح بچانے کی چیز نہیں ہے بلکہ مسالح کو پیسنے کی چیز ہے, کہ جتنا مسالح کو پیسا جائے گا کھانا بھی اتنا لذیذ ہوگا. خانگی رمضانے کا محفوظ ہے کہ مسالح کو جتنا پیسا جائے گا کھانا بھی اتنا لذیذ ہوگا. یہ مسلحت کی وجہ سے دین کو پیستے ہیں بجائے مسالے کو پیسنے کے, یا بجے مسالے کی وجہ سے دل کو پیستے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ایسی تنگیوں میں, ایسی ذلتوں میں اور ایسی مقدمے میں اور پریشانیوں میں اور ایسی بیماریاں اور ایسے قرضے میں دبائیں گے کہ جب تک یہ اس سے توبہ نہیں کریں گے, یہ کسی سبب, کسی قوت, کسی حکومت کے ذریعے اس پریشانی سے نکل نہیں سکیں گے. اپنے آپ کو بدل دو, ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے. بات کرا تھا کہ بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی مجبوری اور ضرورت سامنے آئے جس سے ہم انہیں اپنی طرف جھکنے پر مجبور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور آپ کو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دینا اتنا محبوب تھا کہ آپ ہر چکر میں بوسہ دیتے. مشرکین نے دیکھا کہ یہ ایک چیز ان کی چاہت کی ہے اور یہ ایک چیز ان کی رغبت کی ہے, یہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ دیتے. مشرکین نے ذریعہ بنایا اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھک کر نہیں جائیں گے. جب آپ گزرے ہمارے بتوں کے سامنے سے ان کے سامنے جھکے اور اکثر ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں دیں گے, ورنہ ہم آپ کو بوسہ نہیں دینے دیں گے. تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ ان کے بدوں کی طرح جھک جاتے ہیں حج رسول کو بوسہ دینے کے لیے. ممکن ہی نہیں تھا. تو پھر آپ کا دل نہیں تھا کہ قرضوں کا کیا ہوگا. پانی کا کیا ہوگا, بجلی کا کیا ہوگا. ہم تو نہتے ہیں, ہماری ضروریات کے کیا ہوگا. اس لیے فاضل جو کہہ رہا ہے یہ حال مان لو تاکہ یہ ضروریات پوری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے دگنی اور چار گنا زیادہ فقر اور فاقہ اور تنگیاں اور پریشانیاں, اس کا گنا اس کا الگ اور نقصان اس کا الگ. تو قدرت کا نظام ہے کہ تم اپنی ضرورت میں کس طرف کر رہے ہو, میری طرف یا میرے غیر کی طرف. اگر میری طرف کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میرے غیر کی طرف جاتے ہو تو میں تمہیں غیروں کے حوالے کروں گا اور مدد کا ہاتھ کھینچ دوں گا. صحیح حدیث ہے کہ اگر ابن آدم اللہ کے غیر سے امید نہ رکھے تو اللہ کبھی اپنے غیر کے حوالے نہیں کریں گے, اور اگر یہ اللہ کے غیر سے امید رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے اور پھر اس کا ہاتھ کھینچ دیں گے. میرے دوستوں عزیزو, مشرکین نے موقع غنیمت جان کر آپ اس کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے جھکتے ہوئے جائیں گے تو ہم آپ کے لیے مجھے اس کا بوسہ آپ کو لینے دیں گے, ورنہ ہم آپ کو حج رسول کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال, ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر صرف ان کو دکھانے کے لیے, دل سے نہیں, صرف ان کو دکھانے کے لیے اگر ذرا سے اشارہ کیا جائے تو کیا حرج ہے. یہ خیال آپ نے پکایا نہیں, اس کو سوچا نہیں, عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہلکا سا خیال آپ کو آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے پھر سر سے اشارہ کر دیا جائے اور حج اس کا بوسہ لے لوں, اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے فوراً تبدیل ہوئی. لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن الیہم شیئا قلیلا. نبی جی, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, آپ بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے, بہت تھوڑے سے ان کی بات کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. اگر آپ ایسا کر لیتے, اگر آپ ان کے کہنے پر جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے اور دگنا عذاب آپ کو آخرت میں دیتے. معمولی بات نہیں ہے. یہاں دنیا کی مصالح نے دین کو ختم کر کے رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن ہمیں اس میں شرم آتی ہے. یاد رکھو, اس کو کسی ماحول میں کسی ایک سنت پر عمل کرنے شرم آتی ہو, وہ سنتوں کا مٹانے والا ہے, وہ جو سنتوں کو مٹانے والا ہے اللہ ان کو یقیناً مٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی سنتوں سے ایسی محبت ہے. میرے دوستو عزیزو, کس دھوکے میں ہیں. فرائض بہت اونچی چیز ہے. ایک استنجے کے لائن کی سنت یا ایک کھانے کے لائن کی سنت, اس کو سنت عادت کہا جائے, یہ سنت ضرور کہا جائے, خدا کی قسم سارا باطل اس سنت کے مقابلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی ہلاکت کے لیے ایک سنت کا مقابلہ کافی ہے. مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں تو چاہتا تھا لیکن قانون یہ ہے, میں تو یوں کرنا چاہتا تھا لیکن ضابطہ یہ ہے. نہیں, خدا کی قدم ضابطہ اور قانون صرف اللہ کا ہے. مخلوق کو جو مخلوق مقنن ہے مخلوق کا کوئی ضابطہ ہے, ضابطہ اور قانون صرف اللہ کا چلے گا, اللہ ہی کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, قانون اصل میں ایسا ہے. میرے دوست عزیزوں, بات یہ ہے کہ دین کے اور شریعت کے اور سنت کے خلاف صرف ان لوگوں کے لیے قانون بنتا ہے جو خود سنتوں کو پہلے مٹا چکے ہوتے ہیں, جو خود ان اعمال کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں جن عمل کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قانون تو ان کے خلاف بنتا ہے, ورنہ جو مسلمان پورے دین پر چلنا چاہے نظام کائنات اس کے تابع ہے. میں نے عرض کیا کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو غیر سے پانی ملنے لگے, اس کے لیے زمین سے پانی ابلنے لگے, اس کے لیے آسمان سے کھانے اترنے لگے. نہیں, یہ ایمان کا مقصد نہیں ہے. لوگ اس دھوکے میں بھی ہیں کہ کاش ایسا ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہماری غیبی مدد ہونے لگے. یہ صحابہ کی غیبی مدد ہے, وہ تو ان کے دین کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ شاہی کے خلاف کیا ہے. میرے کام میں لگے ہوئے ہو تو تمہارے کام میں لگا ہوا, ورنہ ایمان کا تقاضا غیبی نصرتوں کا نازل ہونا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کا ہونا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے یاد کیا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ پورا دین سکھلانے سمجھانے کے لیے ہے. میں عرض کروں گا کہ ہمارا کام ماحول میں لانا ہے, کیونکہ تربیت اور تعلیم کی جگہ اصل مسجد ہے. امت کو اقوام کے فرائض پر عملی طور پر لانا یہ ہماری محنت ہے. نماز کو چڑھنا محنت نہیں ہے, میری بات یاد رکھیو. میں جو ہو رہا ہے اسے بھی عرض کر رہا ہوں, جو ہونا چاہیے اس کو بھی عرض کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. دیکھو میری باتیں غور سے سننا اللہ کے واسطے, اور یاد رہ جائیں اور عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی ذات عالی سے بڑے اچھے نتائج کی امید ہے. سچی تو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, دعوت یہ نہیں ہے کہ لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں, یہ تقریریں ہیں, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. یہ تنظیموں کا کام ہے, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, یہ تنظیموں کا کام ہے, دعوت کا کام یہ نہیں ہے. دعوت کا کام یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو نماز پر عملی طور پر لانا. اکرام, احترام, شامت, پاؤں پکڑنا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے کہ حکم دینے میں وہ اذیت نہیں ہے جو ایک ایمان والے کے پیر پکڑنے میں اذیت ناگواری برداشت کرنی پڑتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہو. میں اپنی بات کو دہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اچھی طرح. ہماری ملاقاتیں ذرائع ملاقات نہیں ہیں, عمل کے ماحول میں لے کر آؤ, خوشامد سے لاؤ. میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں, اب ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی طرح اپنی مسجدوں کو صبح سے شام تک آباد کرنے کی نیت کر لیں. شروع کرو گے گھنٹے سے, ڈھائی گھنٹے سے, تین گھنٹے سے, بڑھتے 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 ان شاء اللہ آپ دیکھتے نہیں بازار آباد ہیں, چوبیس گھنٹے آباد ہیں, اسپتال چوبیس گھنٹے آباد ہیں, ایئرپورٹ چوبیس گھنٹے آباد ہیں, رکشے بنی ہوئی ہے, جماعت صبح کی آ گئی, شام کی آ گئی, یہ دوپہر کی چلی گئی, رات کی آ گئی, بالکل مسجد نبوی کا معمول یہی تھا. متعین افراد نہیں تھے, مسجد کی جماعت مسجد والا کا نام نہیں تھا, مسجد کی جماعت ہر ایمان والے کا نام تھا, ہر ایمان والا مسجد کی جماعت تھا. تم یہ نہیں کہتے کاروبار چھوڑ دو تمہارے سامنے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ, نہیں, مشورہ کرو. تم مسجد کب سے کب تک وقت دے گا, تم سے کب تک وقت دے گا. شروع کرو گے ایک گھنٹے سے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا اور مسجد کا ماحول, مسجد نبوی کا ماحول بنے گا. یہ امت کی تربیت کا اور یقین کی تقویت کا عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز پڑھنے کے لیے کہہ دینا دعوت نہیں ہے, نماز پڑھوانا دعوت ہے. نئی بات کی طرف توجہ دینا بھائی, نماز پڑھوانا دعوت ہے, نماز کو کہنا دعوت نہیں ہے. آپ کو خبر ہے اذان ہو رہی ہے, نماز کا وقت ہے, امت کو غفلت سے نکالنا ہے. مسجد میں لاؤ, وضو کرواؤ, نماز سکھلاؤ. ہمارا کام امت کو دین کی تعلیم دینا ہے, تو مجھے آتا ہے میرے ذمہ دوسرے کو سکھلانا ہے. ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کام کرنے والوں کو کہ بھائی ہمارے ذمہ تو کہہ دینا ہے, کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے, وہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیا آتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کو خود بٹھا کر سکھلاتے تھے. آپ بتاتے خود نفس نفیس, وہاں یہ نہیں تھا کہ کتاب خرید لو نماز سیکھ لو. بھائی وہاں کو وہاں نماز کی کوئی کتاب نہیں تھی, وہاں کا قرآن بھی جمع نہیں تھا, بعد میں جمع کیا گیا. تعلیم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ تجھے اختیار ہے جان چاہے سیکھ لے, نہیں, تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کو نماز سکھلاؤں. آپ فرماتے ہیں آپ نماز خود سکھلاتے تھے آنے والوں کو, اور اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو نماز ہم سکھلاتے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں لانا اور لا کر عمل کروانا, گھیرنا گھونٹنا مجبور کرنا, بالکل نہیں, کوئی اصرار نہیں, انتہائی شفقت, انتہائی نرمی, انتہائی اکرام. ایک شخص کو جہنم کی آگ سے بچانے والے کی, ایک شخص کو دنیا کی آگ سے بچانے والے بچانے میں بچانے والی کیفیت کیا ہوگی, بچانے والی کیفیت کیا ہوگی. پھر ایک شخص کو جہنم سے بچانے کے لیے, میں تو حیران ہوں کہ نکل گئے گشت میں, ایک بات یاد آ گئی تو کس طرح کہانی یاد آ گیا اور سنا دیا. ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, عمل کرنا کرنا ان کے ذمہ ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو, اتنی سی بات نہیں ہے. اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے کتنے مادی وسائل ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں جنہیں وہ اتارنا تبلیغ, ہمارے لیے ایسا کہ محفوظ ہے یہ بات کان میں ڈال جانا تبلیغ نہیں ہے, جنہیں وہ اتارنا تبلیغ ہے. یہاں لا کر استعمال نہ کرواؤ یار محبت سے, اور نماز کی صحیح نماز کی مشق کراؤ. نماز مشق آتی ہے کیونکہ نماز واحد سبب ہے اقامت دین کا. اپنے دین میں کمال چاہتا ہے اسی نماز میں کمال پیدا کرے. لیکن ہماری اپنی نمازوں کا حال یہ ہے جنہوں نے ذمہ داری لی ہے یہ اب کام کرنے والے ہیں ان کی نمازوں کا حال یہ ہے. قومے کا جلسے کا نماز کے اندر اطمینان کا بالکل مزاج نہیں ہے. جتنی جلدی نماز پڑھو گشت میں جانا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھو مشورہ ہونا ہے. مشورہ والے بیٹھ گئے, بھائی سے پوچھو تم نے عوامین کی 6 رکعتیں پڑھ لی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی عوامین پڑھتے, ظہر کی سنتیں لمبی ادا کرتے اور فرماتے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ظہر دوپہر کی 4 سنتیں. تمام زمین آسمان اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے. مجھے پوچھو آج کے قیام کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں بہت تھک گئے تھے پھر سو گئے تھے پھر اٹھ گئے سونے لگ گئے, تعجب نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ سب سے زیادہ دعوت کے کام میں جو مدد کرنے والا عمل ہے وہ رات کے قیام ہے. اللہ نے بطور ہدایات کی کہا ہے کہ نبی جی رات کے قیام کچلنے والا ہے اور دعوت کی بات کو واضح کرنے والا ہے. اور کیوں کہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں اس لیے آپ رات کے قیام کو لازم کریں. اشد وقع واقعہ مقیلہ مقیلہ کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے؟ اب یہ نوقیلہ یعنی بات کو واضح کرنے والا عمل یہ رات کے قیام ہے. اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیر اٹھانے ایک رکھیں ایک پیر اٹھانے ایک رکھیں نماز میں اتنا لمبا قیام کہ اللہ نے فرمایا نبی جی قدم جما کر رکھیے آپ تکان کی وجہ سے ایک پیر اٹھانے ایک رکھیں. اللہ نے فرمایا نبی جی پیر جمع کر رکھیے. تاہا کا مطلب یہ ہے یہ دونوں پیر جمع کر رکھیے. ہم نے قرآن اس نہیں نازل کیا تھا مشقت میں پڑ جانے. خلفاء راشدین اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو اس کی ہدایات خاص طور پر دیتے تھے کہ دعوت کے کام پر تمہاری مدد اتنی ہوگی جتنا رات کے قیام کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ ہوگا. ہدایات آپ غور کریں خلفاء راشدین کی ہدایات جماعتوں کو کہ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت کی کثرت یہ دو عمل ہیں جو تمہارے جیون دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ تمہارے مددگار ہوں گے. اس کی ہدایت دے کر روانہ کرتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو. میں نے حدیث آتا ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو شخص رکو سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. تو یہ اس کے معراج کیے ہوئے ہیں. نماز ان کی معراج ہے. تو کون سا موقع رہ گیا جتنا اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے. بلکہ بڑی سخت وعید ہے یہ فرمایا کہ جو نماز میں رکو سجدے میں اطمینان سے ادا نہیں کریں گے اور نماز میں رکو سجدے میں جلدی کریں گے ان کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کا واقعی دلوں میں کچھ احساس ہوتا تو ہمارے پاس جانے کے لیے گھر جانے کے لیے کافی ہے. یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر یہ لوگ جانتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں. وہ منافقین کی علامتوں کی منافقین کے دعوے کی وجہ سے جان دیتے ہیں کہ منافقین کی علامتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے یہ فرمایا سب سے بڑی ہو نماز, اس کے بعد 40 سال سے پڑھتا ہوں. فرمایا اگر اسی نماز پر مر گئے کسی پڑھ رہے ہو تو تمہاری موت اسی پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں. اسے میرے دوستو عزیزو اسی نماز میں کمال پیدا کرو. من اقامها فقد اقام الدین, جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. ایک مشق جو اصل ہے جس کی طرف ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا. ہمارا خیال یہ بن کر رہ گیا کہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کریں گے کام ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو نماز پڑھیں گے. یہ ایک ذہن عام طور سے بنا ہوا ہے کہ دنیا کا ایک دستور ہے. دیکھو میری بات یاد رکھنا, یہ نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آن کے طرف سے آن سے کے طرف سے یہ سنت اللہ نہیں, سنت اللہ نہیں ہے. اللہ کی سنت اللہ کا ضابطہ ہے, نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, اس دھوکے سے نکلو. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے بلکہ نظام دین یہ ضابطہ ہے, اس کے خلاف نہیں ہوگا. نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, یہ ذہن سے نکال دو. کیونکہ نظام کائنات نے بہت تبدیلیاں ہیں, نظام کائنات نے بہت تبدیلیاں ہیں, اور اللہ کے ذاتے میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں, لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے اس کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات یہ اللہ کا ضابطہ ہے. دین سے بچہ, مرض سے بچہ, دوا سے شفا, نہیں بالکل نہیں. یہی بات یاد رکھنا, یہ نظام کائنات یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. کیونکہ نظام کائنات سے سب چیزیں ہیں, عورتیں ہیں, اولاد نہیں ہے, دوائیں ہیں, شفا نہیں ہے, حکومتیں ہیں, عزتیں نہیں ہیں, ہتھیار ہیں, حفاظت نہیں ہے. میرے دوست عزیزوں, یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے, اس کے ضابطے میں تبدیلی نہیں ہے. نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں, اس لیے سبب اصل نہیں ہے, سبب میں حکم اصل ہے, اور وعدے کو پورا کرانے کے لیے اس سبب سے نا امید ہونا شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں, عمل نہیں پیش کرتے. آپ اس کو بھی دیکھو گے, آج اس دکان رکھ کر مانگ رہا ہوگا اللہ سے, آج کا زمینداری کو رکھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوگا. نہیں میرے دوستو عزیزوں, اپنے آپ کو سامنے سے پیش کر کر مانگنا یہ تو اس کی قدرت کا انکار ہے, وہ تو قادر مطلق ہے. اسے تم کیا سبب دکھا رہے ہو؟ سبب تمہارے امتحان کے لیے, سبب تمہارے امتحان کے لیے اختیار کرنے کی چیز ہے, اللہ کے سامنے پیش کرنے کی چیز نہیں ہے. پیش کیا جائے مخلوق کو, لیکن اللہ کا سبب پیش کرو. کہ اللہ یہ میری زمین ہے تو غلہ دینے والا ہے, یہ میری تجارت ہے تو رفع دینے والا ہے. نہ اللہ کا طرف پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ سے تبکر کوئی امید کی جا سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور چچا نے راستہ بند کر دیا, تینوں نے اپنا عمل پیش کیا, کسی نے یہ نہیں دعا کی اللہ کے فرشتوں کو بھیجے چھٹکارا دلا دے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے, فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے نہ کہ فرشتہ مومن کے آدر اور اس کی دعا پر. دیکھو میری بات یاد رکھنا, فرشتہ مومن کے عمل پر آتا ہے اور فرشتے خود آنے کی خود آنے کا تقاضا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اپنا کی مدد کرنے کو مجھے بھیج دے. بہت واقعات ہیں جسے فرشتے نے خود تقاضا کیا اللہ سے کہ اللہ تیرا بڑا بندہ بڑا حال میں ہے تو مجھے بھیج دے. یہ بات یاد رکھنا کہ فرشتوں کے فرشتہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے, فرشتوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے پر ہمارا ایمان بالکل نہیں ہے. فرشتوں کے اللہ کے نیک بندے ہونے پر ہمارا ایمان ہے, لیکن فرشتوں سے کوئی مسئلہ حل ہوگا اس پر ہمارا ایمان بالکل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. انبیاء نے کئی فرشتوں کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے, ہمارے نازل ضرور کیے ہیں, نازل ضرور کیے ہیں فرشتے, لیکن فرشتوں کو طلب نہیں کیا گیا مدد کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شکلوں کا انکار کرتے کرتے آپ نے, دیکھو میرے دوستوں عزیزوں, شکل کے انکار سے شکلوں کے انکار سے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا بلکہ شکل کی ضرورت پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے. میری بات سوچنا سننا, شکل کی ضرورت پر فیصلہ ہوگا ایمان کا, شکل کا انکار کرنا ایمان نہیں ہے. یہاں تو ہم نے شکل کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایمان کی بات کر رہے ہیں. نہیں, شکل کی ضرورت پر فیصلہ ہوگا ایمان کا. ساری نمرودیت کا انکار کر دیا, جتنی ملنے کی شکلیں تھیں. یہ بات ذرا درمیان میں یاد رکھنا کہ جتنے بت تھے ان کو توڑنے کا مقصد اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ بتانا نہیں تھا کہ بتوں سے نہیں ہوتا, بلکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ جو کام ان شکلوں کے ذمے کیے گئے تھے وہ کام قیامت تک جس شکل کے ذمے بھی کیا جائے وہ اسی طرح ناکارا ہے اس طرح یہ بت ناکارا ہے. میری بات ذرا مجھے سمجھنا, ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار اس پر نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں سمجھ لو کہ ان شکلوں سے نہیں ہوتا, بلکہ تعلیم اس کی دی تھی کہ جو کام اولاد کے دینے کے, بارش کے برسانے کے, غلے کے اگانے کے, بیماریوں سے شفا کے جو کام ان کے ذمے کیے گئے تھے یہ کام قیامت تک اس اللہ کے غیر کے ذمے بھی کیا جائے میں اس سے ہونے کا اس طرح انکار کرتا ہوں جس طرح ان بتوں سے ہونے کا انکار کرتا ہوں. میں ایک بات عرض کی تھی درمیان میں, یہ ایمان کا فیصلہ شکل کے انکار سے نہیں ہوگا, ایمان کا فیصلہ اب جب ہوگا جب شکل کی ضرورت ہوگی. تو سارے بتوں کی بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا کے لیے نہیں آئے ہیں, جرے جرے ذرا مدد کے لیے نہیں آئے ہیں. تو میں میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرا خلیل ہے مجھ سے کہے گا مان لگا میرا اس کا براہ راست ہے, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ مدد کے قدرے میں فرشتوں کا پابند نہیں ہے. فرشتوں کا نزول تو مومن کے امتحان کے لیے ہے. مومن کے امتحان کے لیے ہے اور مومن کے اعزاز کے لیے ہے اور جہاد کی فضیلت کے لیے ہے. علیہ السلام کا سمندر اور پہاڑوں کے پشتوں میں لے کر حاضر ہونا, فرمائیے کیا حکم ہے؟ یہ ہے جواب. اس کو ایمان کہتے ہیں. اما الیہ کا فلا, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے کہ پھر ہم سے نہیں کہتے تو اللہ سے کہیں. یہ اللہ کا ہمارے حال کی خبر ہے. یہ خبر کو خبر کی جاتی ہے. خبر کو خبر کرنا, باخبر کو خبر کرنا اس کو لاعلم سمجھنا ہے. باخبر کو جا کر خبر کرنا اس کو لاعلم سمجھنا ہے. جن کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں, اس لیے ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. ہمیں حد کرا تھا کہ ایمان کا امتحان تو وہاں ہوگا, وہاں مومن کو یہ بھی ضرورت پیش آئے گی. میں نے عرض کیا کہ اللہ کو سبب نہیں پیش کیا جاتا, اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں, خود غور کر لیں اور آپ اپنے بارے میں خود سوچ لیں کہ دعاؤں میں اپنے اسباب کو اس طرح گنواتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ کے دینے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, ان اسباب کے بغیر جو اسباب میرے پاس ہیں. اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے, عمل بھی پیش کیا جاتا. تین آج میں غالب پتے تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاشرے میں احسان کیا, ایک نے معاملات میں احسان کیا, ایک نے اخلاق میں احسان کیا. انہوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے عمل پیش کیا, اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میرا معمول یہ تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا, یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. اب تو والدین ایک بوجھ ہیں, انہیں اولاد یہ سمجھ کر اٹھاتی ہے کہ اب کریں گے کیا ان کا. نیری حیوانیت ہے, نیری حیوانیت ہے. کوئی جانور نہیں ہے ایسا جو پر نکلنے کے بعد پرندہ, جو چرنے کے بعد چرندہ, جو پھر کھانا شروع کرنے کے بعد درندہ اپنے والدین کو پہچانتا ہو, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. وہ حال ہمارا ہے کہ جب ہمیں کچھ کرنا آ جاتا ہے تو والدین ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ, میں اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر ایسی گرم زمین پر لے کر چلا ہوں 2 میل, کہ اگر اس زمین پر کچا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو بھن کر کھانے کے لیے تیار ہو جاتا. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے موقع پر قدرت کی لہریں اٹھی ہیں, شاید اس میں سے کسی ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو. وہ بھی شاید سوائے یقینی طور پر نہیں. میں نے حق کیا, اے اللہ میں نے تمام رات پیالہ ہاتھ میں لے کر والدین جس طرح کھڑے ہو کر گزاری, میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, میری بیوی بھوک سے لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. یہ دعا کر میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ جان ہٹا دیں ہمیں نکال دیں جان سر کی. لیکن ایک آدمی کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بن سکتا کیونکہ امت مجموعہ ہے, دین مجموعہ ہے. اور واقعی دین کا مجموعہ کا بڑا حصہ وہ ہے جو مخلوق سے متعلق ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ جن تکلیفوں میں ان پریشانیوں میں بندوں کے حقوق دبا کر پھنسے ہوئے ہیں عبادات کے ذریعے کبھی ان پریشانی سے نجات نہیں ہو سکتی. موت آ جائے گی لیکن ان پریشانیوں سے عبادات کبھی نہیں نکال سکیں گی. کیونکہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آتے ہیں وہ عبادات سے کبھی درست نہیں ہوتے, کبھی درست نہیں ہوتے. لوگ حیران ہوتے ہیں اتنا ذکر, اتنی تلاوت, اتنی دعائیں, اتنے عمرے, حضرت اللہ کو چمٹ کر مانگا, آخر کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے کبھی درست نہ ہوں گے. معاملات کا حکم بڑا سخت ہے عبادات کے مقابلے میں. ہاں کوئی عمل ان تینوں کا, ذکر کا, تلاوت کا, سوم و صلات کا, حج و زکات کا نہیں ہے. یہاں صرف تین لائن کے عمل ہیں, اخلاق, معاملات اور معاشرہ. جان سمجھ گئی لیکن یہ بھی نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. امت مجموعہ ہے. دوسرے نے عمل پیش کیا, اے اللہ چچا کی لڑکی سے مجھے بڑی محبت تھی اور وہ مجھے تنہائی کا موقع نہیں دیتی تھی, پھر وہ قید والی اترا ہوئی اور محتاج ہو کر میرے پاس آئی. میں نے اس کی محتاجگی سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہا اور یہ کہا 120 دینار تجھے دوں گا کہ اپنے ساتھ خود اس کا موقع دے دے. وہ مجبور ہو گئی. فرماتے ہیں جب اس کے کام کا نشان بیٹھ گیا, اے اللہ محل سے ڈر سے میں نے یہ برا کام نہیں کیا. جدان سرک گئی لیکن ایک آدمی سے نکل سکا. کسی نے عمل پیش کیا, معاملات میں مزدور کی مزدوری اپنے پاس رہ گئی, وہ چھوڑ کر چلا گیا. ایک مدت کے بعد وہ مزدور آیا, اس کی مزدوری سے کتنا مال تیار کیا تھا وہ سارا اس کو دیا. یہ سارا مال تیرا ہے, تو لے جا. اے اللہ اگر میں نے اس پر احسان کیا ہے تو رضا کے لیے تو ہمیں اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کیا جاتا ہے, سبب نہیں پیش کیا جاتا. یہاں تو دعاؤں اللہ کو مشورہ دیتے ہیں, اے اللہ تو یوں کر دے تو یوں ہو جائے گا. اتنی پریشانی اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں, اللہ سے حاجت مانگو تو اپنا مانگو. اللہ تعالیٰ اسباب دے کر حاجت پوری کرے یا بغیر سبب کریں, یا بغیر سبب کے کریں, ان کو پوری قدرت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک مشق نماز پڑھیے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کرواؤ. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آیا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, تجارت سے نہیں روکو. یہ بھی فرمایا تجارت کرو کوئی دقت آئے گی تو نماز پڑھ لینا. نہیں میرے دوست عزیزوں, بات یہ نہیں ہے کہ ہم نماز سے غافل رہیں, کوئی پریشانی آئے تو پھر سیاد الحاجہ کا خیال آئے. میری بات یاد رکھنا, یہ سلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے. سلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز کو نہیں کہتے. یہاں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک حاج جو چیز ذہن میں رہتی ہے سب کا خیال یہی ہے کہ یہ حاجت کے لیے نماز ہے. نہیں, صلاۃ الحاجہ کا مطلب آج سمجھ لینا, یہ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کر لو کہ جب بھی تم کوئی حاجت اللہ سے کہو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دیں. ورنہ حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہے, حاجت مخلوق ہے, عبادت خالق کا حق ہے, مخلوق کے لیے نہیں ہے. عبادت خالق کے لیے, مخلوق کے لیے نہیں ہے. جنت بھی مخلوق ہے, عبادت جنت کے لیے بھی نہیں ہے. غور تو کرو, غور تو کرو, وہ دنیا تو ملعون ہے. اور کے لیے اس کے لیے عبادت, عبادت خالق کا حق ہے. یاد رکھنا وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے, وہ جنت جو ہمیشہ کے لیے بنی ہے, جب عمل اس کے لیے نہیں ہے تو وہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جنت ہمیشہ کے لیے بنی ہے, میری عبادت اس کے لیے نہیں ہے. میری عبادت تو اس حاجت کے لیے ہے جس نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ کسی کا داخلہ جنت میں اس کے عمل سے نہیں ہوگا, جنت کا داخلہ نہیں تو اس کے فضل سے ہوگا جس کے لیے عبادت کا کرنے کا حق ہے. کسی کا داخلہ جنت میں اس کے اپنے عمل سے نہیں ہے. آپ نے فرما دیا, اپنے گھر والوں سے فرما دیا کہ کوئی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ شاہی کی بات امت کے لیے ہوگی, کیونکہ امت کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں اپنے عمل سے پہنچ جائے. آپ نے فرمایا نہیں, میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا, اللہ ہی اپنے فضل سے داخل کریں گے تو کریں گے. اسے میرے دوست عزیزو, ہم اپنے آپ کو سعادی بنائیں کہ جب کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے ہمارا خیال نماز کی طرف جائے. حاجت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے نہیں نماز کی طرف آنا, بلکہ حاجت کے پیدا ہونے میں سبب سے پہلے عمل کی طرف جانا. ہمیں صحابہ کے واقعات یہی ملتا ہے, صحابہ کی صدر غور کرو تو یہی ملے گا کہ مالی نے آگر کہا حضرت رضی اللہ عنہ سے بارش کی ضرورت ہے, سمے آنا چلی روٹے میں پانی لاؤ, وضو کریں, نماز پڑھیں, بارش چاہیے. یہ نہیں کہ ظاہر موسمیات سے پوچھو کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے, کب ہوگی؟ میرے دوست عزیزوں, ظاہر موسمیات کو اول تو ان کو اس کا علم نہیں ہے, اور اس پر اس سے بڑا ظلم یہ کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو بارش کو امید ہو جائے گی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی, بارش کب برسے گی, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ کہہ دیں گے بارش برسے گی, یہ پر امید ہو جائیں گے. وہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی, تو یہ نا امید ہو جائیں گے. حالانکہ بارش سے وہ شخص لے سکے گا باقاعدہ سے جو ظاہر کی خبروں کو یہ کہہ کر جھٹلائے کہ اللہ کا غیر ہرگز نہیں جان سکتا کہ بارش کب برسے گی, کہاں برسے گی. لوٹے میں پانی منگوایا, نماز شروع کی, فرمایا نالی سے جاؤ دیکھو بادل آئے کہ نہیں آئے. پھر نماز پڑھی, پھر کہا پھر دیکھو نہیں آئے, پھر نماز پڑھی, پھر کہا پھر دیکھو. کیوں؟ آپ تو یہ خیال کریں گے کہ یقین والوں کے لیے تو, اور صحابی کہ ان کی تو پہلی نماز پر بارش آ جانی چاہیے تھی. اللہ رب العزت حاجت کو مؤخر کرتے ہیں عمل کرنے والوں کے لیے تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ اس عمل کو چھوڑتے تو نہیں ہے کہ چھوڑو عمل کو سبق میں لگو عمل سے تو نہیں ہو سکا. چوتھی مرتبہ جا کر نماز کے بعد ماری نے کہا کہ آسمان پر پرندے کے پر کے برابر ٹکڑا بادل کا آیا ہے. نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز سے ہی ساری زمین پر جو ہے بادل برسا اور ان کی زمین سے ایک بارش بھی دشمن کی زمین کی طرف بارش کی تجاوز نہیں کیا, ایک بارش بھی نہیں. اللہ سے لینا سیکھنا سمجھتے تھے اس کام کا مقصد ہے دعا کی قوت کو بڑھانا, دعا کی قوت کو بڑھانا ہے. اللہ سے لینا سیکھو. صحابی جیل میں انہوں نے کہا کہ پینے کا پانی ملے گا, صحابی نے کہا مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے, مجھے غسل کی حاجت ہے, مجھے غسل کی حاجت ہے, مجھے غسل کے لیے پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں پانی پینے کا ملے گا, غسل کے لیے نہیں ملے گا. صحابی کو تو نماز پڑھنی ہے, مجھے تو نماز پڑھنی ہے. میرے دوستو عزیزوں, ہم غیبی دوسروں سے محروم اس لیے ہیں کہ چھوٹی سی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں میں مکلف نہیں ہوں, میں مکلف ہی نہیں ہوں, میرے ذمہ نماز نہیں ہے کیونکہ میں جیل میں ہوں, میں جنابت کی حالت میں ہوں, میرے ذمہ نماز نہیں ہے. سفر میں جا رہے تھے, جہاز میں نماز پڑھی, ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پر, کہنے لگے نماز آپ نے کیوں پڑھی ہے, نماز آپ نے کیوں پڑھی. میں نے کہا کہ بےچارا غیر مسلم ہے, یہ تو بیٹھو اسے بات کریں اس سے. میں نے کہا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے, کاش آپ اسلام سمجھ کے مسلمان ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ نماز یہاں نے کیوں پڑھی ہے, اگر آپ مسلمان ہوتے تو یہ نہ کہتے. اس نے کہا نہیں جناب, میں مسلمان ہی ہوں. کیا تھا کہ نہیں جناب, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہو کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی ہے جہاز میں. آپ نے وضو کیا؟ میں نے کہا میں نے وضو کیا. میں نے کہا آپ جب قانون نہیں ہے جہاز میں نماز کا تو آپ مکلف ہی نہیں ہے, جب آپ مکلف نہیں ہے جس چیز کے اس کام کو کیوں کر رہے ہیں. وہ جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں قرآن کی آیتیں پڑھنے میں جگہ بے جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کا شکر ہے پڑھا لکھا آتی ہوں, جانو کر لے بھگوان دھاون سے لاگو سہا کہ آپ نماز کیوں پڑھی ہے یہاں, آپ کسی مکلف ہی نہیں تھے. صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے, نہیں پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں ملے گا اسے کا پانی, پینے کا پانی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. صحابی نے کہا کہ دیکھو یہ دو دن پانی نہیں پیوں گا, کیا کو صبر کر لوں گا, نماز کو صبر نہیں کر سکتا, آپ کو صبر کر لوں گا لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتا. جنرل نے کہا نہیں پانی آج کا آج ملے گا, کل کا کل ملے گا, مزدوری کا اکٹھا پانی نہیں دیں گے. روایت میں ہے عادل جیل کے اندر داخل ہوا, صحابی کو بس درسا, انہوں نے غسل کیا, نماز پڑھی. تم عمل کی اہمیت تو پیدا کرو. ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, اس کی مشق ہے تبلیغ میں, اس کی مشق ہے مشق, اس کی مشق ہے. یہ سبب کو مؤخر کرتے چلے جاؤ, عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ. لیکن ایک اور بات ہے, سوال اس بات کا ہے سب سے پہلے, جتنا اللہ کو جامن پیش کر رہا ہے اس عمل کا کیا حال ہے؟ میرے دوست ساجدوں, قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاة, کہ اللہ کی مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہ صبر کیا ہے؟ یہاں کہ اللہ کی مدد لو حرام سے بچنے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کو مقدم کیا ہے؟ نماز پر. صبر کو مقدم کیا ہے؟ نماز پر, کہ حرام سے پہلے بچو, پھر نماز اس قابل ہوگی جس میں نماز سے اللہ کی مدد لے سکو. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے معاملات کو حکم پر لا کر اپنے اندر وہ پاکیزہ خون تیار کرو, اس سے پاکیزہ اعمال, پاکیزہ اخلاق, پاکیزہ اعمال اور پاکیزہ اخلاق خود بخود ظاہر ہوتے ہیں. اسے میرے دوست عزیزوں لکھا ہے علماء نے, صرف ہاتھ منہ دھو لینا اور پیر دھو لینا, مسح کر لینا, یہ ظاہری باقی نہیں ہے, اور غسل کر لینا, پورے بدن پر پانی بہا لینا, یہی ظاہری باقی نہیں ہے. بدن کے خون کا سود سے, غبن سے, دھوکے سے, حرام اشیاء سے پاک ہونا, یہ بھی ظاہری باقی ہے, یہ بھی ظاہری باقی ہے. اس باقی کی طرف کبھی خیال نہیں گیا, اس باقی کی طرف, اس کو پاک کرنے کی طرف کبھی خیال نہیں گیا. یہ اپنے بدن کے خون کو حرام غذاؤں سے پاک رکھو, یہ بھی ظاہری باقی ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن کو حرام غذا ہضم نہیں ہوگی. اگر ایمان ہے, اگر ایمان ہے تو مومن کو حرام غذا ہضم نہیں ہوگی. سوال کرے گا کہاں سے لائے ہو, کہاں سے کھایا ہے؟ یہاں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دن نہیں لگتا, حرام سے بچانا چاہتا ہوں نظر کو لیکن نہیں بچتی, میں کیا کروں؟ مجھے پہلے ضرورت ہے اس کی. یہ مسلمان کو ان اعمال کے کرنے کے لیے ایندھن حلال ملنا چاہیے. ہر مشین کا ایندھن ہوتا ہے, اس کو غذا حلال ملنی چاہیے, اس کے اعضاء خود بخود حکم کی طرف جائیں گے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت, سب سے پہلی ضرورت کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو پورا کرو. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ کہ اس کو مسلمان کو پاکیزہ غذا چاہیے, کہ ایمان والا پاکیزہ غذا چاہے گا. صحابہ کہف نے اپنے آدمی کو بھیجا کھانا تلاش کرنے کے لیے, یہ کہہ کر بھیجا بلین جو آئی ہے آج کا کامن, یہ تلاش کرنا محلے میں, تلاش کرنا جا کر شہر میں, یہ سب سے زیادہ پتی بیچنے والا کون ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے؟ میرے دوست عزیزو, سود کی غذاؤں سے, سودی کاروبار سے, نماز میں دل کے لگنے کا تصور کرنا محال اور ناممکن ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے, کاروبار تو سود پر ہے, امید اللہ سے ہے, امید اللہ سے ہے. قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں, ادھر تو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے دعا بھی ہو رہی ہے. آپ سوچیے تو صحیح, اللہ سے جنگ ہو رہی ہے, اللہ سے دعا ہو رہی ہے. آپ کی اگر اپنے پڑوسی سے دشمنی ہو اور سخت لڑائی ہو, کیا آپ اپنے پڑوسی سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ آپ کے چلیے جس کو دوبارہ کر لے گی کہ پڑوسی سے تھوڑا نمک چاہیے؟ نہیں, لڑائی ہے. میری عزت اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے دشمن اور نفرت کرنے والے سے نمک کا مطالبہ کروں. آپ ذرا غور کیجیے, پڑوسی سے لڑائی ہے, اس سے لڑائی کا مطالبہ نہیں کر سکتے. شدید ضرورت تو اشارہ کسی چیز کی کبھی, لیکن گوارا نہیں کرے گی کہ اس کے گھر سے یہ چیز مانگی جائے. اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے. سودی کاروبار کرنے والے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, اور کی اجازت نہ مانگ رہے ہیں. یہ اللہ یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے, یہ بھی کر دے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے جواب بھی ہے, اللہ لکل اجابہ, تیری دعا میں کہاں سے قبول کر لوں؟ تیرا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا, یہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ میرے دوست عزیزوں, سب سے پہلے طہارت کا حکم ہے, نماز سے پہلے طہارت ہے, چاہے عبادت کے لیے شرط ہے, چاہے عبادت کے لیے شرط ہے, نماز سے پہلے طہارت ہے, چاہے عبادت کے لیے شرط ہے. اور پھر اس کا حکم ہے کہ ہر عمل کو, ہر عبادت کو, ہر معاملے کو حکم پر لاؤ. حکم پر کون لائیں گے؟ یہ حکم پر وہ لائیں گے یہ جواز حکم کا علم ہوگا. اس لیے علم ہی اصل بنیاد ہے پورے دین کی. یہ بات یاد رکھنا, اس دعوت کا, تبلیغ کا بنیادی مقصد امت کو علم پر لانا ہے. امت کو علم پر لانا اس محنت کا بنیادی مقصد ہے. یہ نقل حرکت امت کو جہالت اور غفلت سے نکالنے کے لیے ہے. علم اور فکر کا مقصد امت کو نقل حرکت کے ذریعے غفلت اور جہالت سے نکالنا ہے کہ امت اس مخالفے میں ہے کہ جو جو کچھ سیکھ رہا ہے دنیا میں وہ علم ہی سیکھ رہا ہے. نہیں میرے محترم دوستو, اس مخالفے سے ہم بھی نکلے, دوسروں کو بھی اس مخالفے سے نکالیں. علم صرف وہ ہے جو ہم سے محمد, جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس کا علم کہتے ہیں, اس کا علم کہتے ہیں. اس محنت کا مقصد ہے امت کو جہالت سے نکالنا. اس لیے کہ علم اور ایمان یہ دو چیزیں عمل کی روح ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کسی عمل کا, کسی معاملے کا, کسی معاشرے کا, کسی عبادت کا, کسی لائن کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. یہ دو چیزیں اچھے ہیں, علم اور ایمان. اور حدیث نے فرمایا ہے علم والی ایمان ہے, جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. اس میں دعوت کے ذریعے امت کو ریلوے الہی کی طرف جانا یہ ہماری محنت کا اور ہماری تشکیل کا بنیادی مقصد ہے کہ امت کو جہالت سے نکالا جائے, ورنہ امت اس مغالطے اور جہالت میں پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ سیکھا جا رہا ہے, جو کچھ سکھلایا جا رہا ہے سب علم ہے. نہیں میرے دوستو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. علم سارا قبر کے تین سوالات سے متعلق ہے, ربوبیت کا علم, شریعت کا علم, سنت کا علم. جو اس کے سوا ہے وہ دنیا کے فنون ہیں, ان کے سیکھنے کا آخرت سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے سیکھنے کا آخرت سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے اور قبر میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے. جن فنون کی حیثیت ایک دنیاوی ضرورت کی ہے ہم اس کے سیکھنے سے انکار نہیں کرتے, لیکن اس کو علم قرار دینا جہالت ہے اور اس دنیا کے فنون پر فخر کرنا, دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے. میری ایک بات ضروری ہے جس کو سمجھنا ہے, دنیا کے فنون پر کسی مسلمان کا فخر کرنا یہ ایک ایسی کفر کی خصلت ہے جو اس زمانے میں مسلمانوں میں عام ہے. یہ اگر قرآن کا پڑھانے والا ہے اس کو اس سے فخر نہیں ہے, یا اگر مسجد کا مؤذن ہے تو اس کو اس سے فخر نہیں ہے. کیوں؟ جن کاموں کے کرنے میں اہل دنیا کے درمیان میری کوئی عزت نہیں ہے, وہ کام چھوٹے ہیں, وہ کام چھوٹے ہیں. میری بات یاد رکھنا, دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا, فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ جب علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے تو قوموں نے نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا, اپنے دنیاوی فنون اور اپنے تجربات کے مقابلے میں, اور یہ کہا کہ علم تم کیا لے کر آئے, علم ہمارے پاس ہے. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے نبیوں کے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور اپنے علم کو فخر کرنے کی وجہ سے. اسے میرے دوست عزیزوں یہ بات یاد رکھو, یہ علم اصل علم الہی ہے. اسلام کا مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں, ان میں داخل ہو جانا اپنے دین کی حفاظت کا واحد راستہ ہے. نہیں جی, میں تو حاضر آدمی ہوں, یہ تو نہیں کر سکتا, میں تو نہیں پڑھ سکتا. اس سے تجارت کی اجازت کس نے دی ہے؟ تجارت کا علم حاصل کیے بغیر مدینہ منورہ کی بستی میں کسی کو دکان کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ پوری طرح تجارت کی احکام کو سیکھ کر اس کے مطابق تجارت نہ کرے. اس وقت تک اس کو مدینے میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی. علماء کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھو, علماء کی مجالس کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھو, اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علم علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو, ورنہ علم علماء کی عظمت نہ ہونا یہ نفاق ہے اور فسق ہے, یہ نفاق ہے اور فسق ہے. اس کے دل میں علم یا علماء کی توہین ذرے کے برابر بھی ہو وہ فاسق ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. یہ کہنا یہ علم تو علماء کی رائے کی چیز ہے؟ نہیں میرے دوستو عزیزوں، علم کا سیکھنا ہر مسلمان بس اور کسی میں فرض عین ہے، اور سیکھنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے، یہ علماء کی صحبت، علماء کی صحبت یہ قدیم طریقہ ہے تعلیم دین کا، ورنہ اس زمانے کے حالات میں امت کو علماء سے مستغنی اور علماء کی ضرورت کو ختم کر دیا ہے، یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے کہ جس نے امت کو علماء کی صحبت سے کاٹ دیا ہے. علم کا حصول کا طریقہ صرف علماء کی صحبت اور علماء کی مجالس سے علم حاصل کرنا، یہی سنت آپ کی ہے اور یہی طریقہ صحابہ کا ہے اور یہی طریقہ تابعین کا ہے. اس زمانے میں مادی آلات نے مسلمانوں کو علماء کی مجلس اور صحبت سے مستغنی اور علماء کی صحبت کو بے ضرورت چیز بنا دیا ہے. اسے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں، علم اور علماء کی عظمت دلوں میں پیدا کرو. مدارس کا کوئی متبادل نہیں ہے، دینی مدارس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت کا کوئی متبادل نہیں ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس میں علم کس کس سے لینا ہے، نام لے کر فرمایا کہ تفسیر کا علم ان سے ملے گا، حدیث کا علم ان سے ملے گا، قضا کا علم ان سے ملے گا. تو آپ نے ایسے صحابہ تیار کیے، لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت کے علم کے لیے علماء کی ضرورت نہ ہو. میں کہا سکتا ہوں
مزید بیانات کے لیے www.daawadabling.blogspot.com
ملے گا، قضا کا علم ان سے ملے گا. آپ نے ایسے صحابہ تیار کیے، لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت کے علم کے لیے علماء کی ضرورت نہ ہو. میں کہا کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ علماء کی صحبت کے بغیر خود سمجھ کر عمل کر لینا یہ بالکل ایسے خطرے کا راستہ ہے جیسے کسی بیمار کا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کھا لینا. یہ تکلیف ہے، یہ دوا ہے کہ اس ملک میں تو ہمارے یہاں آپ کے یہاں تو عام ہے، دکانیں کھلی نہیں ہیں، جاؤ دوا خریدو کھا لو. باہر کے ملکوں میں تو ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر کسی میڈیکل کو اس طرح کوئی اجازت ہی نہیں ہے اس کی ڈاکٹر بچے کا بغیر آپ دوا دیں. مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ بدن جو گلنے سڑنے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، اس کے لیے اتنی پابندیاں ہیں، اور وہ علم جو صحبت علماء کی مجالس سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں علماء کی ضرورت نہ ہو. اسے میرے دوستو عزیزوں، خود بھی اس جہالت سے نکلیں، دوسروں کو بھی اس جہالت سے نکالیں کہ دنیا کے فنون ہیں، نہ ان کو علم کا درجہ دینا ہے، نہ ان کو سیکھنے کے لیے علم کی احادیث کو بیان کرنا ہے. یہ بھی بڑی شناخت کی بات ہے کہ دنیا کے فنون کی رغبت پیدا کرنے کے لیے علم الہی سے متعلق احادیث بیان کر کے لوگوں میں رغبت پیدا کی جائے دنیا کے فنون کی, یہ بڑی حماقت اور بڑی جہالت کی بات ہے. علم ہے, فن ہے, مگر میں کوئی سوال نہیں ہے اس سے کہ یہ چیز کے لیے پڑھ کے آئے. قبر میں سوال صرف اور صرف علم الہی کے بارے میں ہے. حد کر چکا ربوبیت کا علم, شریعت کا علم, سنت کا علم. میں سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات پر نہیں چلے گی. پی ایچ ڈی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیوں. یہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی اور قبر میں زبان عمل کرنے والے کی چلے گی. جاننے والے بھی کہے گا میں نہیں جانتا, رب کون ہے, دین کیا ہے, میں نہیں جانتا. اسے میرے دوست عزیزو, اصل علم کی طرف آؤ اور اصل علم کی طرف امت کو لاؤ. اصل علم کی طرف خود بھی آؤ, امت کو بھی لاؤ. علم الہی کی رغبت پیدا کرو. یہ علم فرض ہے. اللہ کی شان عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ قرآن بھی سن لیا, پڑھ لیا, سنتیں بھی سیکھ لی, اور بلکہ اس سے بڑھ کر یہ امت محمدیہ کے ملہم. آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے جس اللہ کی طرف سے عبادت دھیان کی جاتی ہے, اور میری امت کا ملہم عمر ہے. خیال یہ ہوا کہ سب کچھ پڑھ لیا, سورے بھی تو پڑھنی چاہیے. کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, ہمارا سر ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے راز قبر نے, اور پڑھ کر اس کے چند اوراق لے کر آگے دن میں حاضر ہوئے. میں عمر کیا ہے سورج کیا عمر سورج پڑھ کر آئے, کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں تھا؟ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا, صرف معلومات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے, صحابہ آپ کے غصے کو دیکھ کر گھبرا گئے. یہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے. روایت میں ہے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے. یہ اللہ کے نبی کسی سے سکھایا, کیا بات پیش آئی؟ غصہ سارا عمر پر تھا. آپ نے فرمایا کہ عمر آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میری, سوائے میرے طریقے کے, اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. میرے دوستو عزیزو, عمر جیسے عالم نے وہ علم حاصل کیا, تجربہ حاصل کیا گیا, لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اس اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا, وہ مسلمان جو علم سے جاہل ہو کر مرے اور دنیا کا فنون چھوڑ کر چلا جائے, ایسے پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. اس لیے جہالت سے نکلو اور امت کو جہالت سے نکالو. یہ محنت علم امت کا علم پر لانے کے لیے ہے. اس لیے کبھی بھی دل میں اس بات کا خیال بھی نہ گزرے کہ اصل کام یہ ہے, یہ کام غیر اصل ہے. ابھی اس کا خیال بھی ذمہ نہ آئے. شیطان اتنا گھاگ ہے اور اس کے بعد گمراہ کرنے کے ایسے ایسے کنڈے ہیں اور ایسے ایسے طریقے ہیں کہ مسلمان اچھا خاصا گمراہی کے گڑھوں کی طرح اترتا رہتا ہے اور سمجھتا رہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. میرے دوست عزیزوں, علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے اور دینی مدارس یہ دعوت کی آمدنی ہے, دعوت کی آمدنی ہے. اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا جو محنت کر کے کوئی چیز کماتا ہے اور اپنی کمائی ہوئی چیز سے نفرت کرتا ہے یا اس کو ہلکا سمجھتا ہے, اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھ سے ہے, بات کو سمجھو سے اور بات کو بہت فکر سے لینا ہے. دین کے کسی شعبے کی تردید یا دین کے کسی شعبے کا استخفاف, اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کی حفاظت سے انکار کرنا, میرے دوستو عزیزوں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت کا کام نبوت کے کام کے خلاف, کہ نبی ایک کام لے کر آئے اور نبی کا کام نبی کے کام کے خلاف ہو, کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ہے صبح کو اپنی مسجد کو وقت دیتا ہے, شام کے تعلیم کے مجلس میں جاتا ہے. قاضی کہتے ہیں کیوں بھائی تم شام کا وقت کیوں نہیں مسجد کو دے دیتے؟ چلو علم کی دعوت دے رہا ہے اور علم سیکھنے کے لیے جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بات چھوڑ کر بیٹھ گیا. نہیں میرے دوست عزیزو, دیکھو اعتدال پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کا مقصد اس ان تمام احکام اور علم کو ان تمام اعمال کو زندہ کرنا ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسلام کا مقصد ہے. یہ کیسا ممکن ہے کہ تعلیم اور دعوت نبی کے دو کام اور دونوں ایک دوسرے کے ماحول ممکن نہیں ہے؟ نبی کے کام میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا. تعارض تو تم نے پیدا کیا ہے, تعارض نبی کا کوئی تعارض نہیں ہے, تعارض ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. بعض ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے اللہ کے راستے میں, کیونکہ میں یاد کر چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ علم اور عمل کو لے کر پھرنا ہی اصل ہے. سب سے بڑے عالم آج ابن جبل رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ آ کر درخواست کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, المؤمنین آج کو روک لیجیے, کیونکہ مدینے میں کوئی بات پیش آ گئی تو فتوا کون دے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ عمر میں کیسے ہمت کر لوں اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں, کیسے روک لوں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ دین کے تمام شعبے تصنیف و تعلیف ہو وہ فتوا اور قضا ہو وہ قرآن کی تعلیم اور مسائل کا سکھلانا ہو اور تعلیم و تعلم ہو, ان سارے شعبوں کو نقل حرکت کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا تھا کہ یہ تمام ذمہ داریاں اعتبار امت کے پوری کی جا رہی تھی، اعتبار افراد کے نہیں، اعتبار افراد کے نہیں، اعتبار امت کے. ایک مسلمان تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، یہ بچوں کو چھوڑ کر مدت باہر گزار سکتا ہے، سالہ سال گزار سکتا ہے. نقل حرکت دنیا کے مقصد کے لیے تو ہے، لیکن دین کے مقصد کے لیے حرکت جس کا تصور نہیں ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں فلاں ملک میں. میں نے گورنری کے لیے نہیں جاؤں گا، ہاں آپ اگر قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجنا چاہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، گورنری کے لیے میں نہیں جاؤں گا. ہاں قرآن اور سنت سکھانے کے لیے بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. عرض کر رہا تھا کہ علم کو حرکت میں، حرکت کے ساتھ یہ بات نہیں تھی کہ یہ کام افضل ہے اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑ لو، یہ بات نہیں تھی. بلکہ دین کے سارے شعبوں کو چلاتے ہوئے صحابہ 100% دعوت کی نسبت پر نفر حرکت پر قائم تھے. کیونکہ اس زمانے میں نقل حرکت امت کا کام سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں نقل حرکت تبلیغی جماعت کا کام سمجھا جاتا ہے. لیکن صحابہ حرکت میں تھے، تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، امت کا کام ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، آقا امیر المومنین یہ نکلنا ہے بعض راستے میں، اس وقت نے فورا فرمایا کہ بلال اذان سے کیا ہوگا، یعنی یاد کر رہا ہوں آپ سے کہ جس کام کو اس زمانے میں سب سے زیادہ معمولی سمجھا جاتا ہے یہ تو کوئی بھی کر لے گا، اور باقی اذان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اذان کوئی بھی دے دے گا. آسان الفاظ ہیں، اذان دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایک دین کے شعبے کا ایک عمل ہے اذان، دعوت تامہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آسان ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ فرمایا کہ ہاں جاؤ بلال سب کے دے لے گا، نہیں روایت آپ غور کریں، فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ بلال اذان کا کیا ہوگا، خاموش ہو گئے. دوبارہ عرض کیا، مومنین مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، میں نے فرمایا بلال اذان کا کیا ہوگا، فرمایا میں آدمی دیکھتا ہوں، میں آدمی دیکھتا ہوں. عرض کیا اور آگے عرض کیا کہ سعد قرض یہ ابا کے مسجد اذان دیا کرتے تھے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ میری جگہ اذان دیں گے. فرمایا کہ ہاں آپ جا سکتے ہو. میں کہا جاؤ اذان یہ دیں گے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ سب نہ نکلیں، جو کہتے ہیں جی لا کان المؤمنون لینفروا کافہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فرمانے کے سب نہ نکلیں. اللہ تعالیٰ اس کا مطلب آگے خود بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نکلیں مگر ایک بار کی نہ نکلیں, ایک بار کی نہ نکلیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کو لے کر پھرنا صحابہ کے دور میں ایک ایسا معمول تھا اس کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالتے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلیں, یہ فرمایا کہ سب کے سب ایک بار کی نہ نکلیں. ایسا کیوں نہیں کرتے ایمان والے کہ ہر جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے؟ عجیب بات یہ فرمائی کہ یہ نکلیں اور باہر نکل کر دعوت دیں اور واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائے تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. ذرا سا اگر غور کیا جائے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے خود نکلنے والے کے اندر, اپنی ذات سے خود کوشش کرنے والے کے اندر وہ اثر پیدا ہوگا جو مقامی لوگوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر پیدا کر دیے. ورنہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. کہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ زندگی میں ڈر پیدا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کا نفر وہ تحذیر کو مؤثر بنانے کے لیے اور بات کے اثر اثر پیدا کرنے کے لیے ہے. بلکہ لکھا ہوا لگانی چاہیے گی تفسیر میں کہ جب باہر نکل کر دوسروں کو اللہ والے علم پر لائیں گے, ماننے والوں کی برکتوں کا, ماننے والوں پر برکتوں کا مشاہدہ کریں گے اور نہ ماننے والوں پر اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کریں گے, تو ان کے اندر اس کی حقیقت پیدا ہوگی. یہ مقام پر آ کر لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ماننے والوں کے لیے اللہ نے کیا برکتیں نازل کی ہیں اور نہ ماننے والوں اور نہ ماننے والے کن حالات میں ہیں. کسی بات اس لیے ایک بات میری یاد رکھنا, اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو دین کے کسی شعبے کے لیے حارج مت سمجھنا بلکہ معاون سمجھنا. یہ قارن نبوت ہے, یہ دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. نقل حرکت سے دین کے شعبے زندہ کرنا مقصود ہے. اس لیے خروج کو دین کے کسی شعبے کے لیے رکاوٹ یا حارج نہیں سمجھنا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے درس دیتے تھے حدیث کا اور 6 مہینے پھرتے تھے. اس 6 مہینے کی نقل حرکت نے درس کے طلبہ کی تعداد وہاں تک پہنچا دی تعداد طلبہ کی کہ استاد کو چھینک آئی. طلبہ نے چھینک کا جواب دیا کہ رحموں کا کیا کہا, اس کے شور سے خاصے سمجھا کہ میرے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا راشد سلامت گھبرا گئے, کیا ہوا, کہاں کا شور ہے؟ اتنا گھبرائیے نہیں, آپ کے ملک پر کسی نے حملہ نہیں کیا ہے, وہ تو عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں نے ٹھیک کا جواب دیا ہے. حرکت یہ امت کے اندر علم کی رغبت پیدا کرے گی اور جو رغبت سے آئے ان کی رغبت کا پورا کرنا اور ان کی ضرورت کا پورا کرنا یہ اس کام کی قدردانی ہے, اس کام کی قدردانی ہے. یہ جو لوگ رغبت سے آئے سیکھنے کے لیے آپ نے سکھلائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواص کا جوڑ, آج کل خواص کے جوڑ کا بڑا دستور ہے, آج کل خواص جوڑ کا بڑا دستور ہے. خواص چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ جوڑا جائے, نبی والے چاہتے ہیں کہ خواص کو الگ جوڑا جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تربیت اختلاف میں رکھی ہے, قومیت میں نہیں رکھی. قومیت تو امت کو ذبح کرنا ہے اور اختلاف امت بنانا ہے. کیوں؟ اس صفات کا منتقل ہونا اختلاف میں ہے. امت تو طبقات میں بچی ہوئی ہے, کٹی ہوئی ہے, اور یہ امت کی خوریزی کا اصل سبب ہے. یہ امت طبقات میں بچی ہوئی ہے. ہمارے کام کا مقصد امت کے درمیان طبقات کی فرق کو ختم کرنا ہے. اس لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ جماعت مخلوط نکالا کرو. کیونکہ امت بنانی ہے, اور واقعی اخلاق کی بلندی اور اس کا حسن اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلنے میں ہی ہے. اپنے چاہنے والوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے میں وہ اخلاق کی مجاہدہ نہیں ہے جو اجنبیوں کے ساتھ نکلنے میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اکثر میں جون فرمایا تھا ان سے کہ اکثر اللہ کے راستے میں نکلا اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. کیوں؟ روایت میں ہے کہ اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. یہ مزاج بنایا تھا کہ اپنی قوم کے ساتھ مت نکلنا بلکہ اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں. فرمایا یا اکثر اغزما غیر قومی کا حق کر رہا تھا کہ تربیت اختلاف میں ہے. خواص نے مطالبہ کیا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا حلقہ الگ ہونا چاہیے. ہمارا حلقہ, میری بات غور سے سننا ذرا, کہ ہمارا حلقہ الگ ہونا چاہیے. ہم خواص ہیں. یہ بالکل جس طرح روایت میں ہے اس طرح کر رہا ہوں. سہیل, سلمان, بلال اور یہ آپ کے صحابہ, ان کی خبروں سے بدبو آتی ہے. ہمارا معیار ان کا معیار بہت فرق ہے. یہ ہمارے غلاموں کی طرح ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہمارے لیے الگ انتظام کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اس بات کی چاہت تھی کہ کسی طرح کام میں بات تو پڑے, کسی طرح بات تو سنے میری. ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں میری ان تک پہنچنا ہوتا نہیں ہے, کسی طرح بات تو سنے. آپ کبھی آپ کی چاہت بھی یہی تھی کسی طرح بات تو سنے. یہ تو میرے صحابہ ہیں اسلام میں, یہ آئے ہیں, آگے میں لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں. یہ تو میرے ہو ہی گئے, یہ بھی میرے ہو جاتے. مشرکین یہ بات سن لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لیے ایک نشست الگ سے کر دیتا ہوں, اور یہ دل ہو گیا کہ اس نشست کے موقع پر ان سے لوگ نہیں آئیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, غور سے سننا. مشرکین نے کہا اتنا کافی نہیں ہے زبانی, آپ تحریر لکھیے, مہر لگائیے کہ یہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے. فرمایا لاؤ علی لکھو. علی نے تحریر لکھی, لکھا گیا کہ یہ کسو دن کا ان کی نشست ہوگی, اس کے علاوہ کوئی نہ آئے. آپ کی چاہت صرف یہ تھی کہ یہ بات سن تو نہیں بات تو بڑھ جائے. ادھر تو یہ نشست شروع ہوئی اور آپ ان سے بات کرنی شروع کی, اور ادھر ایک نامی نہ صحابی سمجھتا بھی نہ مکتوم, وہ دروازے پر آ کے چیخے زور سے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ. آپ کو غصہ آیا, ناگواری ہوئی اور پیشانی پر بند پڑ گئے. یہ منع کر دیا تھا اس وقت نہ آیا کرو, کیوں آئے؟ اللہ کی طرف سے اگر سے نازل ہوئی تبدیل ہوئی زندگی کی جی یاد نہیں کیا کیا جو طرف سے سننے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو روک دیا. آپ نے علی کہاں ہے وہ کاغذ؟ یہ جی ہے یہ پھاڑ گئی. میرے دوست عزیزوں, امت کی تربیت امت کے طبقات میں گھسنا امت کے طبقات میں گھسنے میں ہے. امت طبقاتیں بٹیں گی ہے, صرف یہ واحد یہ کام ہے جو امت کے طبقات کی طرف کو ختم کرنے والا ہے. کیونکہ مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھنا, بالکل یہ بات یاد رکھنا کہ جس حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرتے ہیں, اس حدیث کے اندر دو چیزیں اصل ہیں. اس حدیث میں دو چیزیں اصل ہیں, میری بات اللہ کے واسطے یاد رکھیو. خبر نہیں پھر موقع لگے نہ لگے, اس حدیث میں دو چیزیں اصل ہیں اور کام کرنے والوں کی توجہ نہیں جاتی اس کی طرف. دو چیزیں حدیث میں اصل ہیں, ایک تو اس میں مسجد کی شرط ہے اور دوسری شرط اس میں ہے کہ مختلف خاندان مختلف قبیلے, کہ بھائی یہ روایت اسی طرح ہے یا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو اللہ کے تذکرے کرتے ہیں اور اس سے اپنے بھروسہ آسمان تک ان کو کھیل دیتے ہیں. اس حدیث میں یہ دو چیزیں اصل ہیں, میں انہیں دو چیزوں بات کر رہا ہوں کہ مسجد کی شرط اور مختلف قبیلہ مختلف خاندان مختلف شکلیں مختلف زبان. یہ نہیں ہمارے سے جوڑ نہیں بیٹھے گا, ہماری سے جوڑ نہیں بیٹھے گا, ہماری سے جوڑ نہیں بیٹھے گا. امت کو جمع کرنے والے اگر نہیں جڑیں گے تو یہ امت کو کیسے جوڑ لیں گے؟ میرے سے جوڑ نہیں کھاتا, میرے سے جوڑ نہیں کھاتا, میرے سے جوڑ نہیں کھاتا. جو خود نہیں جڑ سکیں گے وہ امت کو کیسے جوڑ لیں گے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں, ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے. امت بنانی ہے, اسلام کا امتیاز ہی یہی ہے. آپ کون ہے؟ کہتے امتی ہوں. آپ کون ہے؟ میں امتی ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی, چونکہ مفسر ہیں وہ, قرآن کی آیت پڑھی اس طرح, ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا. تو فرمایا ابن نوفل نے کہا کہ یہ آیت اس طرح نہیں ہے قرآن کی, آپ نے پڑھا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا, قرآن کی آیت ان ابراہیم کان امتا قانتا. فرمایا اے فرما, تجھے خبر بھی ہے امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے والا. ترجمہ کیا حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ فرما تجھے خبر بھی ہے کسے کہتے ہیں امت؟ امت یہاں تو کوئی کہے گا میں تاجر ہوں, کوئی کہے گا میں کاشتکار ہوں, کوئی کہے گا میں ملازم ہوں. حضرت مسعود شیخ المفسرین فرما رہے ہیں کہ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر, یہ امت اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بری بات سکھلائے, اور معاذ اسی میں سے ہیں, معاذ امت ہیں. اس لیے میرے دوست عزیزو, میں نے حل کیا ہے کہ اس محنت سے امت بنانی ہے, اس محنت سے امت بنانی ہے, اور امت بنانے کے لیے وہ تمام اصول اور ضابطے اور وہ تمام طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہیں. اس کا سب سے اہم اس کا ایک سب سے اہم صفت وہ گرمی اور درگزر ہے. سب سے اہم صفت یہ ہے, امت بنانی ہے تو نرمی اور درگزر ہے, نرمی اور درگزر ہے. اس لیے اکرام مسلم کی حدیثیں منتخب حدیث میں سب سے زیادہ حدیثوں سے جمع کیا اکرام مسلم پر, اب تو چھ نمبروں کی خبر ہی نہیں ہے کیونکہ منتخب تو بڑھتے نہیں, تو پتہ چلے کہ چھ نمبر کیا ہیں. دل جاتا ہے ہر ایمان ہر کام کرنے والے کو خصوصاً, ہر ایمان والے کو عموماً اتنی اتنی حدیثیں یاد ہوں کہ یہ سمجھے کہ یہ صفات ہیں جو میرے اندر پیدا ہونی چاہیے. چھ نمبر بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, چھ نمبر یہ چھ صفات ہیں, چھ ہونے کی وجہ سے نمبر کہا جانے لگا ہے, مجھے چھ نمبر کہنا اچھا نہیں لگتا. یہ چھ صفات ہیں, وہ صفات محمدیہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اندر پیدا کرنا ہے. یہ مومن کی شان ہے, مومن کی علامت ہے, مومن پیدا ہونا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت نے جمع کی ہیں اقرار مسلم پر. کیا مطلب ہے اقرار کا, کیا مطلب اقرار کا, چائے پلا دینا, پانی کا گلاس پلا دینا, نہیں. اقرار ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ اہل ہے, اس کو اکرام کہتے ہیں. ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ اہل ہے, اس کو اکرام کرنا کہتے ہیں. تو یہ اکرام وہی کر سکے گا جو ساتھیوں کی قربانیوں کو اور ساتھیوں کی محنت کو قدر کی نظر سے دیکھے گا. یہ اصل چیز ہے, یہ ساتھیوں کی قربانیوں کی قدر کرنے والا یہ کام وہی کر سکتا ہے. اس لیے حکم یہ فرمایا انزل الناس منازلهم, ہر شخص کا وہ معاملہ کرو اس کا واحد ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ساتھی سے غلطی ہو جایا کرے تو ان کی قربانیوں پر نظر رکھا کرو. ان کی قربانیاں کیا ہیں, ان کی کہنا تو ان کی غلطیاں کیا ہیں, ان کی قربانیاں کیا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کے دل میں اپنے ایک ایک صحابی کی فضائل بیان کر کر کے وقت پیدا کیے. آپ صحابہ سے صحابہ کو فضائل بیان کرتے تھے, آپ صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. ان فضائل سے صحابہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے فضائل بیان کی گئی چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے نیا ہے پرانا ہے, یہ نہیں, ان کے فضائل بیان کی گئی ہے نا چلو ان کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے آ کر دیا اللہ تعالیٰ نے تین راتیں گزاری ہے صاحب کے ساتھ, جن کو دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی جنتی کیوں کہا گیا ہے. اللہ کے ہمارے جنتی آدمی حضرت صاحب, تو تین راتیں گزاری ہیں صاحب کے ساتھ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پتہ نہیں کیسی تحجد پڑھتے ہوں گے, کیسا ذکر کرتے ہوں گے اور کیسے ریاضت و مجاہدہ کرتے ہوں گے, لیکن تین راتیں گزاری. اس تین رات میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی رات کا قیام کیا, نہ کوئی تحجد پڑھی, کوئی عمل نہیں کیا. کہنے لگے اعظم الرحاظ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اور مشہور ہے کہ جنتی آدمی ہے, بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تین دن سے فرما رہے ہیں. اور کہہ دیا ان سے صاف کہ میں تو آیا تھا آپ کے جنت ہونے کے اعمال دیکھنے کے لیے, اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ابھی دو دن سے چاہ نہیں کھل رہی تاجد میں, میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے. میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی خیر سے کسی کو نوازا ہے تو مجھے اس سے اس پر حسد نہیں ہے. فرمایا بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے. میرے دوست عزیزوں, اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے فضائل صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے. عجیب بات ہے, ایک جنازہ لایا گیا, لا کر رکھا گیا, آپ کو خبر کی گئی کہ جنازہ آیا ہے, آپ نماز پڑھیں گے تشریف لائے. ابھی آپ پہنچے نہیں تھے جنازے تک, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روک دیا اور یہ عرض کیا کہ اس کی نماز آپ نہ پڑھائیے, آدمی اچھا نہیں ہے, اپنی برائیوں میں مشہور ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں, آپ کی نماز نہ پڑھائیے, آپ آگے بڑھے. اور پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی ہنس کے کہا ہے رسول اللہ, اس مرنے والے نے پورا موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. ایک ایک فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ, یہ کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. اعلان کر کے اس مرنے والے کی خوبی کو اعلان کر کے تلاش کرایا, پھر خوبی بیان کرو مرنے والے کی. میرے دوست عزیزوں, ہمارا کام یہ ہے ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنا اور ساتھیوں کی قربانی پر اس کی قدر کرنا, اور ان سے غلطی ہو جائے تو پھر گزر کر دینا. یہ ہے کام. اس لیے اکرام کا مقصد ہی امت بنانا ہے کہ ہم اکرامیں, اکرام محسن نہیں ہمارا, اکرام مسلم ہے کہ ہر ایک اکرام کرو. یہ ہے کیوں کہ ایک مسلمان کا ایک ادنا سے ادنا مسلمان, گناہ گار سے گناہ گار مسلمان, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. ایک عام سے عام مسلمان کا, اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. اللہ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے, اگر کہ تیری عظمت اور تیری حرمت پہنچے اگر ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے. اس لیے میرے دوست عزیزو, اس محنت سے امت بنانی ہے. بشرط یہ کہ ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو. اغراض والے تو خود بخود پیچھے کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قیامت پیچھے کر دیے جائیں گے وہ دنیا میں کیسے آگے بڑھا دیے جائیں گے؟ ایک بڑا مجمع وہ اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کی تقسیم کے بعد ایک بڑا مجمع رہ جائے گا اور کہے گا اے اللہ آپ نے اسے بند کر دیا تقسیم کا, ہم باقی ہیں, ہمیں ہمارے عمل کو بدلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا میں جس کے لیے عمل کیا ہے تاکہ اس سے اپنا بدلہ لے لو, میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں, ہمیں ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہنا ہے. اور دیکھو آخری بات یہ ہے کہ اس محنت کو صحابہ اکرام کے طریقے محنت کے تابع کرو. یہ کوئی بات یاد رکھنا کہ نقل و حرکت وہی اصل ہے, نقل و حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے, نقل و حرکت ہر حال میں مقدم ہے. اس کام کا امتیاز, اس کام کا اس کام کی شان ہی خروج ہے, اس کام کی شان ہی خروج ہے. جو نفر حرکت میں نہیں ہے وہ کام میں نہیں ہے, الا یہ کہ معذور ہو, الا یہ کہ معذور ہو, معذور جسمانی عذر ہو. ورنہ صحابہ کرام نے جسمانی آزار کو بھی صحابہ نے کبھی عذر نہیں سمجھا اور کبھی اپنے نکلنے کے لیے جسمانی آزار کو پیش نہیں کیا. ہم جو ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اتنے لنگڑے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے, لیکن نیچے بیٹوں نے کہا ابا جی آپ بچ جائیے, بچ نہیں مانے. بیٹوں نے جا کر آپ سے عرض کیا کیونکہ ابا جی مانتے نہیں ہیں, معذور ہیں چلنے سے اور جانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے بلایا, ان کو بلا کر فرمایا عجیب تشکیل کا اتنا طریقہ ہے, جن کا جلدہ روکنے کا تھا ان سے فرمایا جانے دو اپنے باپ کو, جن کا جلدہ نکلنے کا تھا ان سے فرمایا تم معذور ہو. عجیب تشکیل کا یہ حکمت اور طریقہ تھا, بیٹوں سے کہا جانے کے لیے اپنے باپ کو, اور باپ سے کہا کہ آپ مت جائیے آپ معذور ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ میں لنگڑا ہوں, اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا تو جنت میں صحیح پیر سے چلوں گا یا لنگڑا رہوں گا؟ فرمایا نہیں, جنت میں صحیح پیر سے چلو گے. شہید ہوئے, آپ ان کی جگہ پہ تشریف لائے, آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ عامر بن جموح جنت میں اپنے پیروں سے چل رہا ہے. دوستو عزیزوں, ایک صحابی بھی کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکتا جو نقل حرکت سے مستثنی ہو. کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ بحیثیت امت کے دین کو قائم کرنے کا کوئی ذریعہ جس طرح آج نہیں ہے اس طرح قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں ہے, قیامت تک کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں تو شروع کر چکا ہوں کہ مسلمان کا کوئی متبادل ہے نہیں جو امت پر دین پیش کر دے, کیونکہ عمل انسان کی صفت ہے. تو دعوت عملی زندگی پیش کرنے کو دعوت کہتے ہیں, اس لیے نقل حرکت کا کوئی متبادل نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکلے ہیں, تنگی میں, فراقی میں, غم میں, خوشی میں, سردی میں, گرمی میں, بیماری میں, صحت میں, تنگی میں, فراقی میں, کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں صحابہ. بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اب تو قرآن کی تعبیرات قرآن کے ترجمے سے کرتے ہیں لوگ, حالانکہ قرآن کی تفسیر ترجمے سے نہیں ہے, قرآن کی تفسیر قرآن کے شان نزول سے ہے. صحابہ سے بڑھ کر قرآن کی عملی تفسیر کوئی نہیں ہے. صحابہ اکرام قرآن کی عملی تفسیر ہے, صحابہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں امتحان کے اعتبار سے, حالانکہ ہمیں قرآن کی تفسیر کرنی چاہیے صحابہ کے حال کے اعتبار سے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ سے مطلق خرچ کرنا مراد نہیں ہے. کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ زخمی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی وعید نہیں ہے, اس بات دو چیز نبڑے گی بہت. ہمیشہ کوئی دلال ادا نہ کرے اس پر دو سخت وعیدیں ہیں, لیکن اس آدمی نفس وقات نہیں کرتا ہے, ہمیشہ کرنا چاہیے تھا اس کو, لیکن اس پر کوئی ہلاکت کی دھمکی نہیں ہے سوائے اللہ کے راستے کے خروج اور نفر اور نقل حرکت. اس پر اگر خرچ کرنے میں کمی کی تو اس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت کی وعید ہے. کوشی سے بھی دلہ بلا سلکو ریڈیو میں لگتا رکا جو ہی ایک آدمی دشمن کے صف میں داخل ہوا لوگ چیخے ہر اپنا ہاتھ اپنا آپ کو ہلا کے دمن ڈالو قرآن میں ہلا دل کو میری میں لگتا لوگ فوراً پکڑ لیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط کہتے ہو, اس آیت کا مطلب ہر کسی یہ نہیں ہے, اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ آیت اس موقع کے لیے نہیں ہے. یہ آیت ہم سے پوچھو, یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, ہم سے پوچھو اس آیت کے بارے میں. ہم نے کیسے کہہ دیا کہ ایک آدمی دشمن کی صف میں داخل ہو گیا, تم نے شور مچا دیا میرے پہلے چالو کا. ہم سے پوچھو کیا آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی, اور نازل بھی جب ہوئی تھی جب صرف چھ مہینے کے لیے صحابہ اکرام نے انصار نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر آپس میں مشورہ کیا اور اسلام کی محبت نے کیا, نفاق میں نہیں لاجک بن کر نہیں, نوزو بلا خیر میں سرواز ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہمارا انصار کا جمع ہونا اور بیٹھ کر مشورہ کرنا آپ سے چھپ کر, یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یا منافقین کے طرز پر یہ مشورہ نہیں تھا کہ ہمیں چھ مہینے نہیں نکلنا مدینے سے باہر, بلکہ یہ تھا کہ اب کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں, کام پھیل گیا ہے, جو تقاضے دعوت کے شروع میں تھے وہ اب نہیں ہیں, معاملہ تیار ہو گیا ہے, کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں, اسلام کو عزت حاصل ہو گئی ہے, دین پھیل گیا ہے, اور ہم نے اللہ کے نبی کی مدد جہاں تک ہم سے ہو سکی ہم نے اس میں قسم نہیں چھوڑی ہے, صرف چھ مہینے کے لیے اجازت مانگ لو کہ مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کام کے ساتھ اپنے کاروبار زمینیں گھر درست کر لیں, چھ مہینے کے بعد ہمیں جہاں چاہے بھیج دیا جائے, ہم تیار ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم انصار کے اس ارادے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرو, اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھ اور دانت کو ہلاک کر مٹا دو. یہ میرے دوست عزیزوں نقل حرکت اور خروج یہ اس کام کا امتیاز ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایک سال کا خروج چھوٹ گیا نا, اگر صحابہ کا واقعات سامنے ہوں تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا, کوئی ہمت نہیں کر سکتا یہ میرا ایک سال کا خروج ہو جائے, اگر صحابہ کا واقعات سامنے ہوں تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک سال کا خروج چھوٹ جائے. وہ بھائی یہ میں نے کہا کر دیا تھا تعالیٰ ایک سال نہیں نکلے کہ مروان ابن عبد الملک وہ جماعت میں ذمہ دار تھا, خیال یہ ہوا کہ اس نوجوان کے ساتھ میں کیا نکلوں, میں پرانا ہوں یہ نیا ہے, میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, اب اس کی عمارت میں نکلنا کوئی اور اکیل ہوتا تو نکل جاتا. فرماتے ہیں ہمیشہ پچھتایا کہ میں نے کیوں سال میں خروج چھوڑا؟ صرف اس لیے کہ جناب کا ذمہ دار میرا ہے کہ پرانا ہوں. میرے دوست عزیزو، صحابہ کے واقعات کو غور سے پڑھو. میں آپ کو وصیت کے طور پر، تاکید کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ کو لازم پکڑ لو. اللہ کا فضل ہے ہندوستان میں کیا بلکہ ملکوں میں بھی کوئی شب گزاری ایسی نہیں ہے جس میں حیات الصحابہ کا پڑھنا لازم نہ ہو. لازم ہے، لازم لازم ہے، اس کو پڑھے بغیر کبھی دایانِ مزاج نہیں بنے گا. جیسے تم اعمال کے فضائل پڑھو گے، سنو گے، ذاتی زندگی کو دین پر لانے کا مزاج بن جائے گا، لیکن صحابہ ایسا پڑھے بغیر سینہ کا مزاج نہیں بنے گا. کیونکہ جنہ مار امر ہے کہ جرو فکر بات راستے میں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ واقعی جس کے بغیر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، غور سے سننا. اس نقل و حرکت کے بغیر دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو یہ باتیں غلو اور زیادتی محسوس ہوتی ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ سیرت کا نظر نہیں ہے. تبلیغ کو ایک زمانے کی تحریک کی نظر سے دیکھتے ہیں، صحابہ سامنے نہیں ہے، ساری خرابی اس کی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں پھرنا یہ عذاب خود ایسا مطلوب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین کام اگر نہ ہوتے، دنیا میں اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس تین کام کو اس دنیا میں ہوں، اگر تین کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں اللہ سے جا ملتا. پہلا کام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا فرماتے ہیں دوسرا کام اللہ کے زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کی باتوں کو چن چن کر لوگوں سے پیدا کرنا، اس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں. تین کام بتا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کرنے کے، دعوت عبادت تعلیم، دعوت عبادت تعلیم. اگر تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اسے میں عرض کر رہا ہوں کہ خروج اور نفر وہ اس کام کا امتیاز ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا متبادل نہیں ہے. بات کا پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، خود پیغام لے کر پہنچنا اور عملی دین لے کر ایک بچی کے پاس جانا یہ دعوت ہے. میں عرض کر چکا ہوں اجتماع میں، اسی راستے اس بات کا پہنچا دینا یہ اتمام حجت کے لیے یعنی ذمہ داری کے پرانے کے لیے کافی نہیں ہے. خود دین کو لے کر نہ پھرے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں، صحابہ اکرام کے واقعات پر خوب غور کرو کیونکہ دعیانہ مزاج بنے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کسی بھی علاقے میں نظام الدین سے کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں اس وقت تک شب گزاری کی اجازت نہیں دیتے شروع کرنے کی جب تک سال لگائے ہوا عالم حیات الصحابہ پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو. بالکل نہیں. کیوں کہ اگر شب گزاری کے عمل سے جذبہ اور دعیانہ صفات پیدا نہ ہوں. میرے دوستو عزیزو, میری یہ مشورے میٹنگیں ہیں اور یہ ملاقاتیں ایک تنظیم ہے, وہ تو اس محنت کے کرنے میں صحابہ والا جذبہ ہی مطلوب ہے. اس کام کی روح ہے کہ اس کام کو صحابہ کے جذبے سے کرو, ان واقعات کو غور سے پڑھا کرو, تو اندازہ ہوگا کہ نقل حرکت کتنا اہم کتنا اہم کام ہے. اب بتا دیں خود مطلوب ہے. تین صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے, اللہ اکبر, زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود, اپنی ذات تنگ ہو گئی ان پر, اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا تعالیٰ کی کوئی جگہ نہیں ہے. 50 راتیں ایسی گزری ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا مجھے آزمایا ہے, نائب مالک فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ نے چاچا کسی کو نہیں آزمایا. اگر میں بھی جمع رہا کتنی اگر ذمہ دار ناراض ہے تو چلو چھوڑو یہ علاقہ, یہ ذمہ دار ناراض ہے تو کیا بات ہے, کریں گے اپنا کام. نہیں میرے دوست عزیزوں, پورے مدینہ منورہ میں جس کا جزاد بھائی اس جگہ محبوب تھا, اس نے بھی ڈھنگ کا جواب نہ دیا. پورے مدینے میں کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں تھا. کیا گناہ ہوا, کیا گناہ ہوا, آدمی بڑے سے بڑے گناہ کر لے لیکن مسلمان کو سلام کرنا بند نہیں ہوتا, جواب دینا بند نہیں ہوتا, ملنا جلنا ختم نہیں ہوتا. ان سے کیا گناہ ہوا ایسا کہ پورے مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. دیکھو اس 50 رات کے لمبے چوڑے ہنگامے سے امت کو قیامت تک کے لیے بتانا تھا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا امت کے یہاں کیا مقام ہے. اور پھر یہ بتانا ہے کہ ان حالات میں غسان بادشاہ نے خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری خیر خبر لیں گے. اس کو کہتے ہیں امتحان میں کامیابی. ہمارا حال یہ ہے کہ ان سے لڑائی ہوئی ان سے جڑ گئے, ان سے لڑائی ہوئی ان سے جڑ گئے, کل ان سے لڑائی ہوگی تو ان سے جڑ گئے, جو سر بدر کی نکل باتیں پیتے ہیں. نہیں, سارا مدینہ ناراض تھا لیکن جانتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہی ایک نجات کا راستہ ہے. مسلمان بادشاہ کے خط کو پڑھا اور پڑھ کر سے نور بجالا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت نہیں گئی تھی, یہ دوسری مصیبت آ گئی. دوستو عزیزو, واقعات سب جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن سب سے اہم مسئلہ میرے اور اپنے اوپر ہر ایک کے ان واقعات کو اپنے اوپر فٹ کرنے کا ہے اور بندے کے احساس پیدا کرنا ہے. اس لیے اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. یہ امت کے نقل حرکت جاری پانی کی طرح ہے, جاری پانی کی طرح ہے. جہاں جہاں سے آپ کی جماعتیں گزریں وہاں کے ہر مسجد کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہیں بھی سمجھاؤ کہ دیکھو مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر آباد کرنا ہے. مسجد کو ملاقات کے دوران مغیبات کے حلقوں سے ایمان کے تذکروں سے خالی نہ چھوڑو. ہمارے جاوت مسجد میں قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو خوش آمد کر کے ان آمنوں میں لا کر جوڑو. یہ مطلوب ہے, یہ مسجد نبوی کا معمول ہے, یہ صحابہ اکرام کی ترتیب ہے. جو لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ سے نہیں نکل رہے ہیں, واپس جانے والے ہیں, جتنے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو بھی مسجد نبوی کے معمول پر آباد کریں گے. اور اس کا فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو سمجھتے تھے کہ پہاڑ کا فساد ہے, وجدہ باہر کا معاشرے گندگی ہے, یہ 100% ختم ہو جائے. کیونکہ جتنا باہر کا فاجر ہے وہ سب مسلمان کا تاریخ وقت مسجد سے باہر گزرنے کی وجہ سے. ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت اگر مسجد کو دے دے, یہ پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو اس ترتیب سے آباد رکھتے ہوئے ہر ایمان والے کی خوشامد کر کے مسجد میں اعمال مسجد میں لا کر جوڑنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو ارادے کرو کہ ہماری جان کا اور مال کا سب سے پہلا مسئلہ دعوت الہی ہے. ملکوں کے فیصلے کرو, ملکوں میں جانے کے, ملکوں میں جانے کے فیصلے کرو. بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے دین کو لے کر, عجیب روایت سنو, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ جو اللہ کے دین کو لے کر سمندری سفر کریں گے اور سمندری سفر میں اوقات پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
مزید بیانات کے لیے www.gawatablighbloghsport.com